الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. محترم بھائیو، پچھلے ہفتے ہماری بات شروع ہوئی تھی صحابی کے تعلق سے، اور بات آپ کے سامنے یہ آئی تھی کہ صحابی اس کو کہتے ہیں جس کی ملاقات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی ہو، یا اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو. ملاقات سے مراد باقاعدہ مسافہ کرنا نہیں لیتے ہیں، جو لوگ بھی یہ بات لکھتے ہیں کہ جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی تو اس ملاقات میں دیکھنا بھی شامل ہے. اگر دور سے دیکھ بھی لیا ہے، صرف آپ بھی لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں، تو کوئی بھی شخص بیٹھا ہوا وہ میرے قریب بھی نہیں آیا، دور سے اس نے دیکھا، تو یہ کہا جائے گا کہ اس کی اس سے ملاقات ہوئی ہے. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اسی لیے لفظ لقیہ عربی میں استعمال کیا، تو وہ تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی. تو کہتے ہیں اس کی شرح کرتے ہوئے کہ ملاقات سے مراد کبھی کوئی یہ نہ سمجھ جائے کہ باقاعدہ گئے، سلام کیا، مسافہ کیا، ایسا کوئی ضروری نہیں ہے. دور سے بھی دیکھا ہو، جیسے حجت الوداع کے موقع پر بڑی بھیڑ تھی، ان لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، تو ایسے کسی موقع پر دور سے کسی نے دیکھا بھی ہو تو اسے بھی صحابی کہا جائے گا. اور لقیہ کا لفظ اسی لیے استعمال کیا، دیکھنے کا نہیں استعمال کیا، کہ جو نابینا صحابہ تھے وہ دیکھ نہیں سکتے تھے، تو ملاقات میں وہ بھی داخل ہو جائیں گے کہ ان کی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جس کی ملاقات ہوئی ہو، ایمان کی حالت میں ملاقات ہوئی ہو، اس لیے وہ لوگ نکل جاتے ہیں اس سے جس کی ملاقات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی ہے لیکن کفر کی حالت میں ہوئی ہے، اگرچہ کہ بعد میں اسلام قبول کر لیے، بعد میں اسلام قبول کر لیے، لیکن جب ملاقات ہوئی تھی تو کفر کی حالت میں ہوئی تھی. جب ملاقات ہوئی تھی مسلمان نہیں تھے، اور بعد میں اسلام قبول کر لیے، اسلام قبول کرنے کے بعد ملاقات نہیں ہوئی ہے. تو ملاقات بھی ہے، مسلمان بھی ہے، اسلام قبول بھی کیا ہے، لیکن صحابی ہونے کا شرف حاصل نہیں ہوا، کیونکہ جس وقت ملاقات ہوئی تھی اس وقت اسلام نہیں تھا، اس وقت مومن نہیں تھے. تو یہ شرط لگاتے ہیں محدثین صحابی کی تعریف میں کہ جس نے ملاقات کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کی حالت میں، ایمان کی حالت میں. اگر کسی کی ملاقات ہوئی ہے لیکن کفر کی حالت میں، وہ کفر پر مر گیا وہ تو کافر ہے، اس کو چھوڑیے، لیکن بعد میں اسلام قبول کر لیا اس نے. جیسے کوئی شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا، آپ کا دشمن بن کر کے رہا، لیکن آپ کی وفات کے بعد اس کو اسلام کی توفیق مل گئی، مسلمان ہو گیا. اب اسلام قبول کرنے کے بعد ملاقات نہیں ہوئی ہے تو وہ تابعی کہلائے گا، صحابی نہیں کہلاتا ہے، صحابی کی تعریف میں وہ شامل نہیں ہوتا ہے. تو یہ صحابی ہونا بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑا شرف ہے، بڑا اونچا مقام ہے. تو اس کے لیے یہ شرط ہے کہ اسی ایمان کی حالت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی ہو. ایمان کے بغیر ملاقات ہوئی ہے تو یہ کافی نہیں ہے صحابی ہونے کے لیے، اگرچہ کہ بعد میں اسلام قبول کر لیا ہو. تو ایسے بھی ہیں بعض لوگ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے، ملاقات بھی ہوئی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن اس وقت ایمان نہیں تھا، تو انہیں صحابی نہیں کہا جاتا ہے, صحابی کے حکم میں وہ لوگ نہیں آتے ہیں. مؤمنم بہی, عربی میں لفظ استعمال کرتے ہیں مؤمنم بہی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہوئے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرے, کس پر ایمان رکھتے ہوئے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان. ایمان بھی کافی نہیں ہے, بلکہ ایمان کس کے اوپر ہونا ضروری ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہونا ضروری ہے. اگر کسی شخص کی ملاقات ہوئی, اہل کتاب میں سے ہے, نصرانی ہے, اس کا ایمان ہے اللہ پر, اس کا ایمان ہے عیسیٰ علیہ السلام پر, عیسائی ہے, عیسیٰ علیہ السلام پر اس ٹائم پر ایمان بھی تھا اس کا, اور بالکل صحیح ایمان, مشرک بھی نہیں تھا, سب کچھ ہونے کے باوجود بھی وہ صحابی نہیں کہلائے گا, کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کو ایمان نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہونا بھی ضروری ہے, اس کے بغیر وہ صحابی نہیں کہلائے گا. تو اہل کتاب میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جن کی ملاقات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی, لیکن چونکہ وہ ایمان نہیں رکھتے تھے, اہل کتاب میں سے تھے, اسی لیے ان کو صحابہ نہیں کہا جائے گا. تو صحابی ہونے کے لیے یہ قید. آخری بات یہ اس میں کہ ومات علی الاسلام, وفات بھی اسلام پر ہوئی ہو. یعنی ایسا کوئی شخص جس نے ملاقات کی ہے, ایمان بھی تھا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان تھا جب ملاقات ہوئی, لیکن آپ کی وفات کے بعد وہ مرتد ہو گیا. تو بعض لوگ بعد میں, یعنی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تھی, تو بعض لوگ مرتد ہو گئے تھے. اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ جب خلیفہ بنائے گئے, تو جب جو لوگ مرتد ہو گئے تھے, اسلام سے پھر گئے تھے, ان کے ساتھ جنگ ہوئی تھی. ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے باقاعدہ جنگ لڑی تھی ان کے ساتھ. تو مرتد ہونے کی بات ہے, اس میں سے بعض مرتد ہو گئے تھے. جو مرتد ہو گئے, دوبارہ اسلام میں نہیں آئے, وہ صحابی کے درجے سے نکل گئے, وہ بھی اب صحابی نہیں رہے. ایسے ہی اس سے وہ بھی نکل, لیکن اس سے وہ نہیں نکلیں گے کہ اگر کوئی شخص اسلام قبول کیا, اسلام کی حالت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہوئے ملاقات ہوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے, اس کے بعد ایمان کی حالت میں فرق آ گیا, آپ کی وفات کے بعد مرتد ہو گیا. ایک ہوا چلی تھی, مسلمہ کذاب ایک شخص جس نے نبوت کا دعویٰ کیا, اسمران سے اس نے نبوت کا دعویٰ کیا, ایک خاتون تھی وہ بھی جو ہے نبوت کے دعوے میں آ گئی. تو مختلف لوگوں نے جو نبوت کے دعوے کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد, تو ایک آندھی چلی تھی, اس میں کچھ لوگ متاثر ہو کر کے چلے گئے تھے, مرتد ہو گئے تھے. اگر مرتد ہونے کے بعد پھر توفیق مل گئی اور ایمان میں آ گئے, تو صحابی باقی رہیں گے. جی, صحابی باقی رہیں گے مرتد ہونے کے بعد, لیکن پھر توفیق مل گیا. آپ مرتد کے بارے میں جانتے ہیں کہ مرتد کو یہ موقع دیا جاتا ہے کہ دوبارہ اسلام میں آ جائے, اگر دوبارہ اسلام میں آ جاتا ہے تو اچھا ہے, نہیں آتا ہے تو پھر اس کی سزا قتل ہے, لیکن اس کو اسلام میں آنے کا ایک موقع دیا جاتا ہے. اسی لیے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اس کی تعریف کرتے ہوئے یہ بات لکھتے ہیں. اب میں عربی میں ان کی تعریف پیش کر رہا ہوں, بہت مختصر سے الفاظ میں یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں کہ من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم, کہ جو بھی شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرے ایمان کی حالت میں, یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہوئے, چاہے مصافحہ کیا ہو نہ کیا ہو, دور سے دیکھا ہو, سب اس میں داخل ہیں. ومات علی الاسلام, اور اسلام پر ہی اس کی موت ہوئی ہو, ولو تخللت بردہ, اگرچہ کے بیچ میں مرتد ہو گیا ہو, لیکن مرتد ہو کر کے دوبارہ اسلام میں آ گیا ہے, تو وہ اس کا صحابی ہونا, صحابی کا یہ درجہ باقی رہے گا. یہ بات جو ہے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائی ہے. میں آپ کو چند مثالیں اس کے لیے پیش کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو یہ پریشانی نہ رہ جائے کہ یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں اس میں کہیں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے. بعض لوگ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے, سب کچھ ہوا, لیکن مرتد ہو گئے بعد میں, تو وہ لوگ اس میں داخل نہیں ہیں. اس میں سے ارتداد کی حالت میں مرتد رہنے ہی کی شکل میں ان کی وفات ہو گئی. اس میں سے ایک ہیں عبداللہ بن خطل، ربیعہ بن امیہ، مقیس بن ذبابہ یا مقیس بن ذبابہ، یہ چند لوگوں کے نام ذکر کیے گئے ہیں کہ یہ لوگ بعد میں مرتد ہو گئے تھے اور اسی وجہ سے ان کو صحابی ہونے کا درجہ حاصل نہیں ہے. ایسے لوگ جو بعد میں مرتد ہوئے اور مرتد ہونے کے بعد پھر سے وہ واپس آ گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات، تو نہیں آپ کی وفات کے بعد ہی مرتد ہوئے تھے، پھر سے واپس آ گئے، لیکن جو پہلے کی ملاقات تھی اسی پر ان کو صحابی کا درجہ باقی رہا. اس کے بعد اس کے بارے میں چند جو ہے مثالیں باقاعدہ پیش کی جاتی ہیں اور اسی لیے اس کو اس میں شامل کیا گیا ہے. اشعث بن قیس ایک صحابی ہے، اشعث بن قیس کو صحابہ میں شمار کیا گیا ہے، حالانکہ یہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں مرتد ہوئے تھے لیکن پھر دوبارہ اسلام میں آ گئے تھے. جب دوبارہ اسلام میں آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندہ نہیں تھے، اس لیے دوبارہ تو ملاقات نہیں ہوئی ہے. جو پہلے والی ملاقات تھی اسی کی وجہ سے ان کو صحابہ میں شمار کیا جاتا ہے. یہ باتیں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں درج کی ہیں. تو میں نے آپ کو وہی بہت مختصر سی تعریف ان کی ہے، لیکن بڑی اچھی بڑی جامع تعریف کہلاتی ہے یہ، وہ یہی کہ من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا بہ ومات علی الاسلام ولو تخللت رضا، کہ جس کی ملاقات ہوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کی حالت میں اور اسلام پر ہی موت ہوئی ہے، اگرچہ کے بیچ میں مرتد ہوا ہو لیکن پھر دوبارہ اسلام میں آ گیا ہو، تو صحابی باقی رہتا ہے. یہ باتیں پیش کی گئی صحابی کے تعلق سے. اس پچھلے ہفتے میں نے آپ کے سامنے یہ بھی پیش کیا تھا کہ صحابی ہونے میں یہ معاملہ صرف ہم انسانوں کے ساتھ ہی رکھتے ہیں. ہماری جو بھی بحثیں ہوتی ہیں وہ کس کے اوپر بحث ہوتی ہے؟ انسانوں پر بحث ہوتی ہے. اس لیے اس میں خامخواہ فرشتوں کو نہیں لایا جائے گا، خامخواہ میں جنوں کو نہیں لایا جائے گا، انبیاء کرام کو بھی نہیں لایا جائے گا. جیسے عیسیٰ علیہ السلام ہیں، عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ اگرچہ کی ملاقات ہوئی ہے اور وہ زندہ اٹھائے گئے ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے. اس لحاظ سے یہ تعریف ان کے اوپر بھی آ جاتی ہے، تو ان کو شمار کریں گے یا نہیں کریں گے، یہ خامخواہ کی جو بحث چھڑی جاتی ہے اس کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ صحابی سے بھی اونچا درجہ ان کا ہے، وہ رسول کے درجے پہ ہیں، ان کے لیے صحابی کے شرف کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے ان کو اس میں لانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. خامخواہ اس بحث میں پڑھنا ہی نہیں چاہیے، اس میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے سرے سے. ایسے ہی فرشتوں کے بارے میں بھی یہ بات نہیں کہی جائے گی کہ فرشتے جبرائیل علیہ السلام آ کر کے ملاقات کرتے رہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور بھی کتنے فرشتے ہیں جن کی ملاقاتیں ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو ہم کہیں گے یہ لوگ سب کے سب صحابی ہیں، صحابی فرشتے کہیں گے ان کو، تو ایسی کوئی ضرورت نہیں ہے. ویسے بھی میں نے ہم سے کہا فرشتوں کو بھی صحابی ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ فرشتے سب کے سب، فرشتوں کا اپنا ایک مقام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا تو ان سے کوئی غلطی نہیں ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی کوئی نافرمانی نہیں کرتے، یہ اللہ تعالیٰ کی نیک مخلوقات، اس میں سے کوئی برا ہوتا ہی نہیں ہے، ان کو یہ مسئلہ ہی نہیں ہے. ہم تو یہ جو صحابی غیر صحابی کا یہ فرق کرتے ہیں وہ اس لحاظ سے کہ صحابہ سب کی سب عدول ہیں، یعنی سب کی سب عادل ہیں، سب پر بھروسہ کیا جائے گا، سب پر اعتماد کیا جائے گا. صحابہ یہ قابل اعتماد جماعت تھی، قابل بھروسہ جماعت تھی، اس کے لحاظ سے کہتے ہیں بہت نیک تھے. وہ جو ہے ان کی نیکی کو بیان کرنے کے لیے، ان کے اونچے مقام کو بیان کرنے کے لیے کہتے ہیں، اور اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ فرشتوں کا اپنا ایک مقام ہے جن سے کبھی کوئی غلطی ہو ہی نہیں سکتی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایسا بنایا کہ ان سے کوئی غلطی ہو ہی نہیں سکتی. اس لیے صحابی ہونے نہ ہونے کا جو پورا معاملہ ہے یہ ہم انسانوں کے تعلق سے ہے، ان کے تعلق سے نہیں ہے. یہی بات جنوں کے بارے میں بھی کہی جائے گی، اگرچہ کہ جن مکلف ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنوں کی طرف بھی رسول بنا کر کے بھیجے گئے تھے، یہ بات اپنی جگہ پر ثابت ہے، اس کا انکار نہیں ہے. جنوں کی طرف بھی آپ کو رسول بنا کر کے بھیجا گیا تھا، جن بھی آپ سے آ کر کے علم حاصل کرتے تھے، لیکن جنوں میں سے جن کی ملاقات ہوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے, ہم یہی کہیں گے کہ وہ جنوں میں سے ان کا وہی مقام ہے جو انسانوں میں صحابہ کا ہے. لیکن ہم اس بحث میں نہیں پڑھیں گے کیونکہ ہمارا تعلق جنوں سے نہیں ہے. جنوں کے بارے میں جو کتابیں جنوں کے یہاں لکھی گئی ہوں گی اس میں ان کے نام درج ہوں گے, وہ لوگ جانتے ہوں گے, ہمیں اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہم انسانوں کی بحث میں جنوں کو بھی لے کر کے آنا نہیں چاہتے, ورنہ اس کی وجہ سے اتنے خرافات پیدا ہوتے ہیں, اتنے مسائل پیدا ہوتے ہیں کہ آپ ان فتنوں کے دروازے بند نہیں کر سکتے. کبھی بھی کوئی دعویٰ کرے گا میں تابعی ہوں. کیوں تابعی ہے؟ اس لیے کہ میری فلاں جن سے ملاقات ہوئی تھی, وہ جن صحابی تھا. ایسے کتنے دعوے ہیں آپ پڑھیں گے کتابوں میں. اب جنوں کا معاملہ الگ ہے, ان کی اپنی بحثیں الگ ہیں, ان کے اپنے معاملات ہیں, وہ ٹھیک ہے, وہ جن جانتے ہیں اس کے بارے میں. ہم انسانوں کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے, اس کے بارے میں ہمیں بحث کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے, وہ معاملہ ہی نہیں ہے سرے سے ہمارا, ہم اس کے بارے میں نہیں پڑھیں گے. یہی صحیح طریقہ ہے کہ جنوں کے بارے میں ہم کوئی بحث صحابی ہونے نہ ہونے کے تعلق سے نہیں کریں گے, جنوں کے بارے میں یہ بحث نہیں کی جائے گی. تو بات چل رہی تھی انسانوں کے تعلق سے, ہم انسانوں کے بارے میں ہی اس بحث کو رکھیں گے. اب اس کے بعد ہم کسی کا صحابی ہونا یہ کیسے معلوم ہوگا؟ ہر کوئی یہ کہہ دے کہ میں صحابی ہوں تو کیا اسے مان لیا جائے گا؟ یا صحابی ہونے کے لیے بھی کنڈیشن, یعنی کون آدمی کہہ رہا ہے اس کو دیکھا جائے گا, یا صحابی ہونے کے لیے کیسے یہ جانیں گے کہ ہاں یہ صحابی ہیں, کیسے ہم کو پتہ لگے گا کہ یہ صحابی ہیں؟ ابھی تو ہم جو کچھ بھی باتیں کرتے ہیں اس سلسلے میں ان کتابوں کی روشنی میں کرتے ہیں جو کتابیں صحابہ کے بارے میں لکھی گئی ہیں کہ یہ صحابہ ہیں, ان کے بارے میں کتابوں میں جو معلومات دی گئی ہیں اس کی روشنی میں ہم بات کرتے ہیں. لیکن اب اگر آپ کو یہ معاملہ آ جائے کہ کوئی کسی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ فلاں صحابی ہیں اور دوسری کتاب میں لکھا ہوا صحابی نہیں ہے, تو اب آپ کو پتہ لگانا ہے کہ یہ صحابی ہیں یا نہیں ہیں, صحیح بات اس سلسلے میں کیا ہے. تو اس کے لیے صحابی ہونے کے لیے کہ یہ صحابی ہیں یا نہیں یہ پہچاننے کے لیے کیا شرطیں رہی ہیں محدثین کے یہاں کہ کسی کو کہنے کے لیے کہ یہ صحابی ہیں یا صحابی نہیں ہیں, تو ان کے یہاں یہ ہے کہ اس کے چار طریقے ہیں. چار میں سے کوئی چیز ہونی چاہیے جس سے ہم کہیں گے کہ یہ صحابی ہیں. پہلی بات یہ کہ تواتر سے یہ بات ثابت ہو. شروع میں ہم نے متواتر آپ کو اسی لیے پڑھا دیا تھا تاکہ اب آپ یہ پریشان نہ ہو کہ تواتر کسے کہیں گے. تواتر سے یہ بات ثابت ہو مطلب کیا ہے؟ اتنی کثیر تعداد لوگوں کی, مسلمانوں کی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر کے آج تک کثیر تعداد یہ بیان کرتی رہی ہو کہ یہ صحابی ہیں, جیسے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, عشرہ مبشرہ, بقیہ عشرہ مبشرہ اور بہت سارے صحابہ ہیں جن کے بارے میں اتنے کثرت سے اتنے لوگوں نے بیان کیا ہے کہ وہ تواتر سے بات ثابت ہے کہ یہ لوگ صحابہ میں ہیں, صحابی ہیں. ان کا صحابی ہونا کس سے ثابت ہے؟ تواتر سے ثابت. یعنی بڑی تعداد, کبھی سب مل کر کے جھوٹ پر اتفاق نہیں کر سکتے, اتنی بڑی تعداد ہر زمانے میں رہی ہے جو یہ ہمیشہ سے کہتے آئے ہیں کہ یہ سارے کے سارے لوگ صحابہ میں سے ہیں. اس سے ذرا کمتر درجہ صحابی کو ہونے کو ثابت کرنے کے لیے, صحابی کا کمتر درجہ نہیں بلکہ صحابی کے ثبوت کے لیے کمتر درجہ, وہ یہ ہے کہ مشہور ہو, اس کے تعلق سے شہرت رہی ہو, صحابہ کے دور میں, تابعین کے دور میں مشہور رہے ہوں. پہلے آپ ایک مرتبہ متواتر بتایا تھا, پھر مشہور بتایا تھا. شہرت ہے کہ یہ صحابہ میں سے ہیں. یہ شہرت آج کی نہیں بلکہ اسی دور سے ان کو یہ درجہ حاصل رہا کہ یہ صحابہ میں سے ہیں مشہور. اس کو عربی میں استفاضہ کہتے ہیں, شہرت کہتے ہیں. تو مشہور ہے کہ یہ صحابہ میں سے ہیں, اور اسی لیے صحابہ کے بارے میں جو کتابیں ہیں ان کتابوں میں ان کے نام درج ہیں. تو ہم تو جو جانتے ہیں وہ کس لحاظ سے کہ صحابہ کے بارے میں جو کتابیں لکھی گئی ہیں ان کتابوں میں یہ نام موجود ہے تو ہم کہتے ہیں وہ صحابی ہیں. لیکن ان کے بارے میں اتنی کثرت سے بیان آیا ہوا ہے احادیث میں کہ ہر کوئی جانتا ہے کہ یہ صحابی ہیں. جیسے ہاں ایک صحابی آ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں, ضمام بن ثعلبہ, ضمام بن ثعلبہ مشہور صحابی ہیں, لیکن ہر کوئی نہ, جیسے تواتر کی بات تھی پہلے, اس درجے کی نہیں ہے, لیکن کئی روایتوں میں تذکرہ ملتا ہے ان کا کہ تمام من طالبہ آئے اور انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کیے, تو یہ شہرت کی درجے میں رکھتے ہیں. عکاشہ بن محسن ایک صحابی ہیں, عکاشہ بن محسن یہ وہی صحابی ہیں جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا, جب آپ نے ان کے سامنے یہ صحابہ کے سامنے یہ حدیث پیش کی تھی کہ میری امت میں 70,000 لوگ ایسے ہیں جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے, تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ دعا کر دیجئے کہ میں بھی اس میں سے رہوں, تو آپ نے کہا تم بھی اس میں سے ہو. وہی عکاشہ ہیں, یہ مشہور صحابی ہیں, لیکن اس درجے میں جیسے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تواتر سے جس طرح سے بات ثابت ہے اس درجے کو نہیں ہے, لیکن بڑے مشہور صحابی ہیں, یہی عکاشہ ہیں. اس کے بعد پھر ان کو دیکھ کر کے دوسرے لوگوں نے بھی کہنا شروع کر دیا کہ میرے بارے میں بھی دعا کر دیے, تو آپ نے کہا سبق بہا عکاشہ, عکاشہ سبقت کر گئے, میں نے ان سے کہہ دیا اور دوسروں کو آپ نے وہ جواب نہیں دیا, جس پہ ایک بڑی حکمت تھی اس زمانے کے لحاظ سے. وہ حکمت یہ تھی کہ آپ جانتے ہیں کہ صحابہ کی صفوں میں بعض منافقین بھی ہوتے تھے جنہوں نے بظاہر اسلام قبول کیا تھا لیکن وہ مسلمان نہیں تھے, ان کی صفوں میں تھے لیکن وہ مسلمان نہیں تھے. قرآن میں اس کا بیان ہے, احادیث میں اس کا بیان ہے. تو چونکہ اب بظاہر وہ مسلمان ہی تھے, لوگوں کے ساتھ رہتے تھے, تو ہو سکتا ہے اس میں سے کوئی آ کر کے بیٹھا ہوا وہ بھی کہے, سب ایک دوسرے سے کہنا شروع کرے. اب اگر اس کے بارے میں کہ نہیں میں آپ کے بارے میں نہیں کہہ سکتا, تو کہے گا کیوں تم منافق ہو, جبکہ یہ چیز لوگوں کو بتائی نہیں گئی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا, آپ کو بتا دیا گیا تھا کہ منافق کون کون ہے, لیکن سارے صحابہ کو یہ چیز نہیں معلوم تھی کہ کون کون اس میں سے منافق ہیں اور کون جو صحیح ایمان والے ہیں, کیونکہ یہ معاملہ دل کا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول کو وحی کے ذریعے سے اس بات کو بتا دیا تھا, دوسرے لوگوں کو یہ چیز نہیں معلوم تھی. تو میں کہہ رہا تھا آپ سے یہ کہ عکاشہ ہے, ایسے اور بھی بعض صحابہ ہیں جو مشہور ہیں اور وہ صحابی ہیں, ان کے صحابی ہونے میں بھی کوئی شبہ نہیں. تیسرے درجے کے مرتبے کے لحاظ سے نہیں بلکہ ثبوت کے لحاظ سے کہ کوئی بھی صحابی کہے, کوئی بھی صحابی کہے, ایک صحابی جن کے صحابی ہونے کے بارے میں یقین ہے کہ یہ صحابی ہیں, تواتر سے ثابت ہے یا مشہور صحابی ہیں, ان کے بارے میں کوئی صحابی کہے, وہ ان میں سے کوئی صحابی کہے کہ یہ بھی صحابہ میں ہے, یہ بھی صحابی تھے, کوئی ایک صحابی بھی اگر کہہ دیتا ہے کسی شخص کے بارے میں کہ یہ صحابی ہیں, تو ہم اس کو صحابی مانیں گے, کیونکہ صحابہ جھوٹ نہیں بولتے. ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صحابی ہونا بالکل معروف, وہ تواتر سے ثابت ہے. عمر رضی اللہ عنہ کا صحابی ہونا تواتر سے ثابت ہے. اب اگر ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کے بارے میں کہتے ہیں یہ بھی صحابی ہیں, تو وہ صحابی ہیں, ان کو صحابی مانا جائے گا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کسی کے بارے میں یہ صحابی ہیں, ان کو صحابی مانا جائے گا. صحابی ہونا اس سے ثابت ہو جاتا ہے. تین ہو گئے. چوتھا یہ ہے کہ کوئی بھی نیک آدمی, کوئی بھی نیک آدمی جس کا نیک ہونا یہ کہنے سے پہلے ثابت ہے, نیک سے مراد معاشرے میں جس کو محدثین کہتے ہیں عادل ہے, کبھی کسی بھی معاملے میں جھوٹ بولنا اسے ثابت نہیں ہے, بالکل سچا پکا آدمی ہے یہ, اور ایسا کوئی آدمی اپنے بارے میں کہے کہ میں صحابی ہوں, تو اس کی بھی بات مان لی جائے گی, ایک شرط کے ساتھ کہ اس کا یہ دعویٰ صحیح ہو, ممکن ہو, ممکن ہو تو یہ بات مان لی جائے گی, اس کو صحابی کہا جائے گا. یہ ممکن ہونے والی بات میں نے کیوں کہی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے اور کئی احادیث میں یہ بات آئی ہے کہ آپ نے اپنی زندگی کے آخری دنوں میں یہ صحابہ سے کہا کہ جو لوگ اس وقت زندہ ہیں وہ 100 سال کے بعد زندہ نہیں رہیں گے, تو لازمی طور پر اس کا دعویٰ کہ میں صحابی ہوں اس کے درمیان ہی ہونا چاہیے, یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 100 سال کے اندر ہی اس کی وفات ہونا ضروری ہے. اگر یہ چیز نہیں ہوتی ہے تو سمجھ لیجئے کہ پھر وہ دعویٰ کر رہا ہے لیکن اس کا دعویٰ صحیح نہیں ہے. دعویٰ اس کا صحیح ہو, جو کہہ رہا ہے وہ صحیح ہو, اس کے بارے میں ہم تحقیق کریں تو ہم کو معلوم ہو جائے کہ ہاں واقعی معنی میں یہ صحابی ہے, ہم کہیں گے. تو اسی مدت میں اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ میں صحابی ہوں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کر رکھی ہے کہ جو لوگ اس وقت زندہ تھے 100 سال کے بعد زندہ نہیں رہیں گے, اور یہ حقیقت بھی ہے, جو آخری صحابی ہیں بالکل آخری صحابی جن کی وفات ہوئی ہے وہ 110 ہجری میں ان کی وفات ہوئی, یعنی بالکل جو آپ نے کہا تھا کہ 100 سال کے بعد کوئی زندہ نہیں بچے گا اس میں سے, وہ 100 سال کے اندر سارے صحابہ کی وفات ہو گئی تھی. چار باتیں میں نے آپ کو پیش کی, ایک تواتر سے ثابت ہو, دوسرے کیا شہرت کا درجہ حاصل ہو, تیسرے کوئی ایک صحابی بھی اگر کہتا ہے کہ یہ بھی صحابی ہیں دوسرے کے بارے میں کہ یہ بھی صحابی ہیں تو وہ صحابی مانے جائیں گے, اور چوتھا یہ کہ خود آدمی اپنے بارے میں کہتا ہے کہ میں صحابی ہوں, لیکن یہ بات کب مانی جائے گی, جب وہ آدمی بالکل سچا پکا ہے, پہلے سے لوگوں کو معلوم ہے کہ زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا ہے, جھوٹ نہیں بولتا ہے یہ آدمی, اور ایسا بول رہا ہے, اور اس کا یہ دعویٰ ممکن بھی ہو. ممکن والی پہ ایک بات آپ کے سامنے پیش کر دوں, ہمیں یاد آئی, ہندوستان کو یہ مقام حاصل ہے, ہندوستان کو ہمارے ملک کو یہ مقام حاصل ہے کہ دنیا کی ساری عجیب و غریب چیزیں یہیں پر ہوتی ہیں, عجیب و غریب چیزیں یہاں پر ہوتی رہتی ہیں. بہت بعد میں ایک صاحب نے ہندوستان میں دعویٰ کر دیا کہ میں صحابی ہوں, بہت بعد, یعنی 700-800 سال کے بعد کی بات یہ کہ ہندوستان میں دعویٰ کر دیا کہ میں صحابی. کتابوں میں, عربی کتابوں میں باقاعدہ وہ لکھا ہوا آتا ہے, اس کا نام جو ہے رتن ہندی لکھا ہوا آتا ہے, رتن ہندی, رتن ہندی, ہندی کا مطلب وہی انڈین, رتن لفظ آتا ہے. میں ایسے ہی استاد ہمارے پڑھا رہے تھے اور تو میں اس کے بارے میں سوچا کہ یہ جو بات کہی جاتی ہے رتن ہندی کے تعلق سے, اگر ہم یہ کہیں کہ یہ رتن اس کا نام نہیں ہے, رتن نام نہیں ہے, اس کا نام نہیں ہے, بلکہ یہ رتن ہندی میں صاحب کو کہتے ہیں. تو صحابی کا جو معنی ہے عربی میں وہی معنی ہندی میں کس کا ہے, رتن کا ہے. آپ نے سنا ہوگا اکبر کے بارے میں, اکبر بادشاہ جو ہندوستان میں گزرا ہے, اکبر کے 9 رتن تھے, درباری اس کے ساتھ رہنے والے, وہی رتن اسی کو کہا جاتا ہے ہندی میں. تو اکبر کے 9 رتن تھے, بربل وغیرہ جو مشہور ہیں یہ اکبر کے تعلق سے, وہ وہی رتن, ان کو رتن کہا جاتا ہے. لیکن عربی کی کتابوں میں ایسے ہی لکھا ہوا رہتا ہے. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور کتاب الاصابہ جو صحابہ کے بارے میں لکھی گئی ہے, صحابہ کون کون ہیں ان کی پوری تفصیلات اس کے اندر رہتی ہیں, تو اور ان کے جو بھی زندگی کے بارے میں معلومات ہیں وہ معلومات اس میں لکھی جاتی ہیں. تو اس میں انہوں نے یہ لکھا ہے رتن ہندی کے بارے میں, تو لفظ کیا آتا ہے, رتن الہندی, یہی لفظ عربی میں لکھا ہوا رہتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس نے جو دعویٰ کیا تو بیچارے نے دعویٰ بھی ہندی میں کیا ہوگا, صحابی ہونے کا دعویٰ بھی کس میں ہوا ہے, ہندی میں ہوا ہے. تو اس لحاظ سے اس نے رتن اپنے آپ کو کہ میں رتن ہوں, یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے, رتن کا معنی یہ ہوا. اور ہندی اس لحاظ سے کہ وہ انڈین ہے, ہندوستانی ہے, تو رتن ہندی کہا جاتا ہے اس کو. اس نے دعویٰ کیا بہت بعد میں ہوا, لیکن دعویٰ کر دیا کہ میں کیا ہوں, صحابی ہوں. تو اس طرح کے دعوے اگر کوئی کرتا ہے بعد میں آنے والا شخص کہ میں صحابی ہوں اور مجھے صحابی ہونے کا شرف حاصل ہے, تو یہ دعویٰ تسلیم نہیں کیا جائے گا. اس کو ماننے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کی وہ لازمی طور پر جو 100 سال کی بات آپ نے کہی ہے اس کے اندر اس کی وفات ہو چکی ہو, اس کے بعد وہ زندہ نہ رہا ہو, اسی کے اندر وہ اگر ہے دعویٰ کر رہا ہے تب, اور واقعی معنی میں وہ نیک آدمی ہے اور اس سے جھوٹ بولنا کبھی بھی ثابت ہے کہ جھوٹ بولتا ہو, ایسی کوئی بات نہیں ہے, تو ایسے آدمی کے بارے میں تسلیم کیا جائے گا کہ وہ صحابی ہیں, مان لیں گے کہ وہ صحابی ہیں اور صحابہ میں ان کا شمار کیا جائے گا. تو یہ چار تین شکلیں جس کے ذریعے سے یہ پہچانا جاتا ہے کہ آدمی صحابی ہے یا صحابی نہیں. صحابہ کرام کا مقام بڑا اونچا ہے, مقام بڑا اونچا ہے, ان کا مرتبہ بہت اونچا ہے. اس کے تعلق سے چند باتیں آپ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں. ویسے یہ باتیں ایسی ہیں جو عام طریقے سے لوگوں کو معلوم ہوتی ہیں اور اس سے اس کا کوئی بہت گہرا تعلق نہیں ہے, کیونکہ یہ عام درست کی باتیں ہوتی ہیں کہ صحابہ کرام کا مقام بہت اونچا ہے, اس میں سمجھنے اور سمجھانے کی باتیں کوئی خاص نہیں رہ جاتی ہیں. لیکن کبھی کبھی ایسے کچھ مسائل آ جاتے ہیں کہ لوگوں کو پریشانی ہو جاتی ہے صحابہ کے مقام اور مرتبے کے تعلق سے. اس لیے ہم چند باتیں آپ کے سامنے صحابہ کا جو مقام ہے ان کے مقام کے تعلق سے محدثین خاص طریقے سے وضاحت کرتے ہیں. محدثین خاص طریقے سے وضاحت کرتے ہیں کہ صحابہ کا مقام بہت اونچا ہے. ان کے وضاحت کرنے کی وجہ یہ بھی ہے کہ صحابہ سب کی سب عادل کہلاتے ہیں, عدول کہتے ہیں. عدل کی جمع عربی میں آتی ہے عدول. صحابہ سب کی سب عدول ہیں. کسی صحابی کے بارے میں یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے کہ یہ قابل اعتبار ہیں ان کی روایت لی جائے گی, اور یہ قابل اعتبار نہیں ہے یعنی ثقہ نہیں ہے ان کی روایت نہیں لی جائے گی. کسی صحابی کے بارے میں بھی یہ بات نہیں کہی جاتی ہے, بلکہ صحابی ہونا یہ کافی ہے ان کی روایت کو قبول کرنے کے لیے, ان کی روایت قبول کر لی جاتی ہے. اسی لیے محدثین ان کے مقام اور مرتبے کو خاص طریقے سے بیان کرتے ہیں. تو میں آپ کے سامنے وہی ان کا مقام اور مرتبہ بیان کرنا چاہ رہا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کئی جگہوں پر صحابہ کرام کی تعریف کی ہے. صرف تعریف نہیں کی ہے بلکہ یہ بھی بیان کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہے. کئی جگہوں پر یہ بیان کیا ہے, تعریف بھی کی ہے. تعریف کرنے کے ساتھ ساتھ کیا بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے. میں چند آیتیں آپ کو پیش کرتا ہوں. سورہ فتح کی آیت, لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم, کہ اللہ تبارک و تعالی ان مومنوں سے راضی ہے جو کہ تمہارے ہاتھ پر درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ ان کے دلوں میں کیا ہے. تو یہاں پر لفظ استعمال کیا گیا لقد رضی اللہ عن المؤمنین, یہ وہ صحابہ جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی, جس کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے. درخت کے نیچے صلح حدیبیہ کے موقع پر یہ جو ہے بیعت ہوئی تھی. آپ جانتے ہیں تقریباً 1400 یا 1500, اسی کے بیچ میں 1400 سے کچھ زیادہ اور 1500 سے کچھ کم صحابہ کی تعداد تھی جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس موقع پر بیعت کی تھی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے, ان سے خوش ہے. جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو, جی ان کا بیڑا پار ہے, ان کے لیے کوئی پرچن. جن سے اللہ راضی ہے اس سے کسی پریشانی کی کوئی بات ہی نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا راضی ہونا, کسی بھی بندے سے راضی ہونا, یہ بندے کی کامیاب ہونے کے لیے سب سے بڑی دلیل ہوتی ہے. دوسری جگہ پر ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے, اور یہ سورہ توبہ کی آیت ہے, کہ وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُمْ. سابقین اولین, یعنی جو پہلے پہلے ایمان قبول کیے, مہاجرین میں سے بھی اور انصار میں سے بھی. وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ, اور جو لوگ احسان کے ساتھ, اچھائی کے ساتھ ان کا اتباع کرتے رہے, ان کو فالو کرتے رہے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ ان سے راضی ہے اور وہ بھی اللہ سے راضی ہیں. وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار, اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے جنتیں تیار کر رکھی ہیں جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی, اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے, بہت بڑی کامیابی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان سے راضی ہے. تو یہاں کیا بیان کیا گیا, اللہ تبارک و تعالی کا ان سے راضی ہونا, راضی ہونا اللہ تبارک و تعالی کا یہ بیان کیا گیا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی مومنین سے راضی ہے, مومنین سے راضی ہے. کون سے مومنین؟ یہ جنہوں نے جو سبقت کیے مہاجرین میں سے بھی اور انصار میں سے بھی, اور وہ بھی جنہوں نے ان کی اتباع کی. سبقت تو نہیں کی لیکن انہوں نے ان کی اتباع کی ہے. ان کے بارے میں بھی کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہے. ایک تیسری جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے اور یہ سورہ انفال کی آیت ہے, یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین, کہ اے نبی اللہ تمہارے لیے کافی ہے اور ان کے لیے بھی جنہوں نے آپ کو فالو کیا ہے مومنین میں سے. مومنین میں سے یعنی سب سے پہلے اس میں کون آتے ہیں؟ صحابہ کرام. اللہ کافی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے لیے کافی ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کافی ہونے کی بات کہی گئی اور اس میں بھی سارے صحابہ داخل ہیں. اس کے بعد فرمایا, یہ چوتھی جگہ پر سورہ انفال میں ہی آئے تھے, کہ والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک ہم المؤمنون حقا لہم مغفرۃ ورزق کریم. وہ لوگ جو ایمان لائے اور ہجرت کیا اور جہاد کیا اللہ کے راستے میں, اور وہ لوگ جنہوں نے پناہ دیا اور مدد کی, تو ایک طرف مہاجرین اور دوسری طرف انصار. ایمان لانے والوں میں سے پھر دو قسمیں ہو گئی, ایک ان لوگوں کی جنہوں نے ہجرت کیا وہ مہاجرین ہو گئے, اور دوسرے کیا؟ والذین آووا, جنہوں نے پناہ دیا اور مدد کی, یہ کون ہے؟ انصار. تو انصار اور مہاجرین دونوں کے بارے میں کہا گیا اولئک ہم المؤمنون حقا, وہی لوگ حقیقت میں مومن ہیں. لہم مغفرت, ان کے لیے مغفرت ہے, ورزق کریم, اور رزق کریم ہے. یہ مغفرت اور رزق کریم کی بات کہی گئی کہ جنت کی بشارت کے تعلق سے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیان یہ کس کے بارے میں ہے؟ انہی مہاجرین اور انصار. انصار کی صحابہ کی دو جماعت, یا تو مہاجرین میں سے یا کس میں سے؟ انصار میں سے ہیں, اور ان کے بارے میں یہ کہا گیا کہ وہی حقیقت میں مومن ہیں. اولئک ہم المؤمنون حقا, بالکل واضح لفظوں میں ان کے مومن ہونے کی شہادت کس نے دیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا, اور یہ کہ جنت کی بشارت دی کہ لہم مغفرت و رزق کریم. آگے فرمایا, پھر یہ سورہ حدید کی آیت ہے, لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنى واللہ بما تعملون خبیر. اس آیت کی تھوڑی سی میں آپ کو وضاحت کرتا ہوں کہ تم میں سے جن لوگوں نے فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا ہے, یعنی وہ صحابہ جنہوں نے ایمان فتح مکہ سے پہلے قبول کر لیا ہے. فتح مکہ یہ 8 ہجری میں ہے, یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے آپ کی ہجرت کے 8ویں سال میں, اور آپ کی وفات سے 2 سال پہلے کی بات ہے. جو لوگ اس وقت تک مومن ہو چکے تھے اور انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا, آپ کے ساتھ دشمنوں سے مقابلہ کیا, اولئک اعظم درجۃ, ان کا درجہ بڑا ہوا ہے, اونچا ہے, من الذین انفقوا من بعد, ان کے مقابلے میں جنہوں نے مکہ فتح ہونے کے بعد خرچ کیا. تو صحابہ, وہ صحابہ جو مکہ فتح ہونے سے پہلے ایمان قبول کیے, اور وہ صحابہ جو مکہ فتح ہونے کے بعد ایمان قبول کیے ہیں, دونوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے پھر کہا کہ وَكُلًا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى, ہر ایک کے لیے اللہ تعالیٰ نے حسنا کا وعدہ کیا ہے. حسنا یہ جنت کے ناموں میں سے ایک نام. ان صحابہ کے بارے میں بھی جو فتح مکہ سے پہلے ہی ایمان قبول کیے, خرچ کرتے رہے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر کے دشمن سے مقابلہ کرتے رہے, اور وہ صحابہ جو فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کیے اور وہ بھی آپ کا ساتھ دیے ہیں, آپ کی مدد کیے ہیں, دونوں کے درجے میں فرق ہے. پہلے والوں کا درجہ اونچا ہے, بعد والوں کا کم ہے, لیکن ہر ایک برابر کس میں ہے؟ کہ سب کے لیے جنت کا وعدہ ہے. وَكُلًا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى, کہ ہر ایک کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حسنا کا وعدہ کیا ہے. حسنا سے مراد جنت ہے. یہ دوسری آیات میں بھی بات آئی ہوئی ہے کہ نیک لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ان کے لیے حسنا ہے, وزیادہ حسنا ہے اور زیادہ اس کی تفسیر کرتے ہوئے یہ بات آئی ہے کہ حسنہ یہ جنت ہے, جنت کی نعمتیں, اور زیادہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھنا جو مومن کو نصیب ہوگا جنت میں, یہ سب سے بڑی نعمت ہے, اسی کو زیادہ کہا گیا. تو حسنہ یہ کیا ہے؟ جنت ہے. ایک اور آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے, ان کے تعلق سے لمبی آیت ہے, سورہ حشر کی آیت ہے, للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله اولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والايمان من قبلهم يحبون من هاجر اليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما اوتوا ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. یہ سورہ حشر کی آیتیں ہیں یہ, اور اس میں کئی باتیں پیش کی گئی ہیں. ایک تو یہ کہ صحابہ کے بارے میں بیان کیا گیا, اور دوسرے بعد میں آنے والے لوگ صحابہ کے بارے میں انہیں کیا سوچنا چاہیے اور ان کا عقیدہ کیا رہنا چاہیے اس کو بھی بیان کیا گیا. دونوں چیزیں اس میں بیان کی گئی ہیں, اس لیے میں اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ للفقراء المهاجرین, او فقراء مہاجر یعنی او صحابہ کرام جن کو ان کے گھروں سے نکال دیا گیا اور ہجرت کرنے پر وہ مجبور ہوئے اپنے گھر سے مدینے کی طرف, للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم, جن کو ان کے گھروں سے بے دخل کر دیا گیا, ان کے مال سے بے دخل کر دیا گیا, بیچارے کچھ بھی نہیں تھا پاس میں, ایسے ہی سب کچھ چھوڑ کر کے ہجرت کر کے کہاں پہنچے؟ مدینہ پہنچے. ان کے بارے میں یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا, کیوں ایسا کیا انہوں نے؟ اس لیے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل چاہتے تھے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی چاہتے تھے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا مندی چاہتے تھے. صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنا گھر بار, اپنا مال سب کچھ چھوڑ کر کے یہ ہجرت کر کے مدینہ چلے آئے, اور اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرنے کے لیے, یعنی اللہ اور اس کے رسول کے دین کی, جو دین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے تھے, اس دین کی مدد کرنے کے لیے اپنا سب کچھ چھوڑ کر کے مدینہ چلے آئے. اولئک ہم الصادقون, وہی سچے لوگ ہیں, سچے ایمان والے یہ لوگ ہیں. آگے فرمایا والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلہم, اور وہ لوگ جنہوں نے گھر کو بنایا, یعنی مطلب اس کا یہ ہے کہ جنہوں نے ان کو پناہ دیا, اس پہ انصار کا بیان ہے, جو لوگ ان کو پناہ دیے ہیں, باہر سے آنے والوں کو پناہ دیے ہیں اپنے پاس, ان کو اپنے پاس جگہ دی, اور کیا کہا ان کے بارے میں, یحبون من ہاجر الیہم, اور جو ہجرت کر کے آنے والوں سے محبت کرتے تھے, ان کو پسند کرتے تھے. ورنہ دنیا میں آپ دیکھیں گے کہ بعد کے دور میں مسلمانوں میں بھی یہ چیز نہیں رہی ہے. یہ وہی دور تھا صحابہ کرام کا, جس دور میں ہجرت کر کے آنے والے صحابہ کو بڑی اچھی نگاہ سے دیکھا گیا اور ان کی ہر طرح سے مدد کی گئی, ان کا اونچا مقام انہیں دیا گیا. ورنہ بعد میں آنے والے لوگ جو بھی بعد میں ہجرت بھی کرتے ہیں, کسی علاقے میں چلے گئے ہجرت کر کے, لیکن کبھی بھی ان کو اس علاقے میں وہ مقام حاصل نہیں ہو پاتا ہے جو ہونا چاہیے, اگرچہ کہ ان کے بھائی مسلمان ہی ہوتے ہیں, لیکن پھر بھی ان کو وہ مقام نہیں دے پاتے ہیں. آپ خود ہی اس بات کو جانتے ہیں, اس کی زیادہ وضاحت کی ضرورت نہیں ہے. تو کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تعریف کرتے ہوئے کہ یحبون من ہاجر الیہ, یہ مہاجرین سے محبت کرتے تھے, ان کو پسند کرتے تھے, جو بہت بڑی بات ہے کہ کوئی آدمی باہر سے آیا ہوا ہو اور وہاں کا رہنے والا آدمی اس کی ہر لحاظ سے مدد کرے صرف اس وجہ سے کہ یہ اس کا دینی بھائی ہے. وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا, اور اپنے دل میں وہ کسی طرح کی تنگی محسوس نہیں کرتے. کبھی یہ خیال نہیں آیا کہ ہم لوگ تو اچھے تھے, خامخواہ یہ لوگ باہر سے آ گئے جس کی وجہ سے ہم کو اتنی پریشانی ہو گئی. آج دنیا میں جو لاجئین عربی میں کہا جاتا ہے, ریفیوجی جو ہوتے ہیں لوگ, دنیا میں ہر جگہ مسئلہ بنا ہوا رہتا ہے ان کا, کہ ان کا انتظام کون کرے, ان کی دیکھ بھال کون کرے, مسائل لوگ کھڑے کیے رہتے ہیں اس کے بارے میں, حتیٰ کہ اپنے مسلمان بھائی ہوں تو وہ بھی مسائل کھڑے کیے رہتے ہیں. لیکن ان کا معاملہ ایسا ہوا کہ اتنی کثیر تعداد میں لوگ ہجرت کر کے آئے تھے لیکن پھر بھی انہوں نے دل میں کوئی تنگی محسوس نہیں کی اور ہر ایک کی مدد بھی کیا, ان کے لیے ان کی ضروریات کے سامان فراہم کیے, بلکہ اپنے زمین جائیداد میں ان کو حصہ بھی بانٹ کر کے دیا کہ جو آدھا میرا ہے اور آدھا تمہارا, یہ سب چیزیں آپ جانتے ہیں. تو انصار کی جو قربانیاں ہیں اس کو بیان کیا اللہ تبارک, اس کے بعد کا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ, اور یہ لوگ اپنے آپ پر ترجیح دیتے تھے دوسروں کو, تم آگے آؤ تم لے لو یہ چیز, اگرچہ کہ انہیں گھاٹا نقصان ہو جائے کوئی پرواہ نہیں اس کی, لیکن ہمارے بھائی ہیں مسلمان بھائی ہیں, ان کے لیے مدد کے لیے جو ہجرت کر کے آتے تھے اتنے آگے بڑھے کہ ان کا ہر طرح سے انہوں نے ساتھ دیا. آگے فرمایا وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ, جس کو اپنے نفس کے حرص سے بچا لیا گیا, نفس کے بخل سے, یعنی آدمی کے دل میں کبھی مال نہ خرچ کرنے کے تعلق سے جو برائی پیدا ہو جاتی ہے اس کو بخیل کہا جاتا ہے آدمی کو, اور اس صفت کو بخل کہتے ہیں, یہ چیز ان سے نکال دی گئی تھی. انہوں نے اپنا سب کچھ خرچ کر کے اپنے بھائیوں کی مدد کی تھی. فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, اور وہی لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں. قرآن میں جب کبھی بھی آپ یہ لفظ پائیں اولئک هم المفلحون, یہ فلاح, فلاح کے معنی کامیابی کے ہوتے ہیں, سکسیسفل, تو سمجھ جائیے کہ کس کے بارے میں کہا جا رہا ہے, جنت کے بارے میں کہا جا رہا ہے. تو ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یہی جنتی لوگ ہیں. والذین, یہاں تک تو صحابہ کرام کی بات تھی, مہاجرین کی اور انصار کی, آگے فرمایا بعد کے آنے والے لوگوں کو کیسے رہنا چاہیے, اس کے بارے میں کہا والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان, اور جو لوگ ان کے بعد آئے وہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں معاف فرما دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی جو ہم سے پہلے ایمان لے آئے. ہر بعد میں آنے والا مومن, پہلے جو مومن تھے ان کے بارے میں کیا کرتا ہے, دعا کرتا ہے. یہ سکھایا گیا کہ ان کے بارے میں دعا کرتے رہیں, جو پہلے مومنین ہیں ان کے بارے میں دعا کرتے رہیں. مفسرین لکھتے کہ اس میں سب سے پہلے کون داخل ہوتے ہیں, صحابہ کرام. تو بعد میں آنے والا ہر مومن, اس کے ایمان کی پہچان یہ ہے کہ وہ پہلے گزرے ہوئے مومنین کے بارے میں دعا کرتا رہتا ہے, اور یہ دعا سب سے پہلے کس کے بارے میں ہے, صحابہ کرام کے بارے میں ہے, کہ دنیا میں اس وقت سے لے کر کے آج تک اور قیامت تک جتنے بھی صحیح مومن آئیں گے سب کن کے بارے میں دعا کرتے رہیں گے, صحابہ کرام کے بارے میں دعا کرتے رہیں گے. کیا کرتے رہیں گے, ربنا غفر لنا والاخوان الذين سبقونا بالایمان, کہ اے اللہ تو ہمیں بھی معاف فرما دے اور اے اللہ تو ان کو بھی معاف فرما دے جو ہم پر سبقت لے گئے ہیں ایمان میں. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا, اور اے ہمارے رب تو ہمارے دلوں میں کسی طرح کی دشمنی ان لوگوں کے بارے میں جو ایمان لائے, ہم سے پہلے ایمان لائے, ہمارے دلوں میں کسی طرح کی ان کے تعلق سے, غل کہتے ہیں دشمنی, حسد, کوئی بھی دل کے اندر جو جذبہ اس طرح کا کبھی آ جاتا ہے, حسد وغیرہ کا, جو دوسروں کی برائی کرنے کے لیے ابھارتا رہتا ہے, تو اس طرح کی کوئی چیز ہمارے دل میں اے اللہ پیدا نہ کرنا, ہمارے دل کو سالم رکھنا. کن سے, صحابہ کرام کی دشمنی سے. یہ کس نے کہا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے, کن کے بارے میں, جو صحابہ کرام کے بعد مومنین آنے والے ہیں, یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ یہ دعا کریں. اسی لیے اسی آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں لوگ کہ اگر کوئی آدمی صحابہ سے دشمنی کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے دل میں ان کے تعلق سے اگر کسی طرح کا بھی کوئی کینہ, کوئی حسد, کوئی جو ہے دشمنی, اگر نفرت کی چیز پیدا ہو جاتی ہے تو سمجھیے کہ اس کا ایمان خطرے میں. ہم کوئی اور لفظ تو استعمال نہیں کرتے لیکن کیا کہیں گے, اس کا ایمان خطرے میں, کیونکہ یہ دعا سکھائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی. وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ, یہ بات ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا. میں نے چند آیتیں آپ کو پیش کی تھیں جو قرآن میں ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض احادیث بھی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, اور یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے, کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں صحابہ یہ حدیث روایت کرتے ہیں کہ لا تسبوا اصحابی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ کو گالی مت دو. سبن ہم اردو میں گالی کبھی استعمال کر لیتے ہیں، اگر دوسرے الفاظ میں ہم یہ کہیں تو یہ کہا جائے گا کہ میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو، میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو. صحابہ کو برا بھلا کہنا ان کے اندر کسی طرح کی کوئی کمی بھی رہی تو اس کمی کو بھی بیان کرنا یہ خود بھی غلط ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا، کہا کہ لا تسبوا اصحابی. کیوں ایسا کہا کہ میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو، گالی مت دو؟ آگے فرمایا کہ لو ان فوالذی نفسی بیدہ لو ان احدکم انفق مثل احد ذهب ما بلغ مد احدہم ولا نصیف. اگر تم میں سے کوئی آدمی بعد میں آنے والا، کیونکہ آپ کے سامنے جو لوگ تھے وہ سب کے سب کیا تھے؟ صحابہ تھے. یہ حدیث پر آپ جو ہے غور کریں گے کہ آپ کیا بیان کر رہے ہیں کہ تم لوگ میرے صحابہ کو گالی مت دو، لا تسبو. ہمیشہ یہ عربی میں جو صیغہ کہلاتا ہے یہ سیکنڈ پرسن، ان سامنے والوں کے لیے کہا جاتا ہے. سامنے جو آپ کے ہیں وہ کیا ہیں؟ آپ کے صحابہ ہیں. آپ ان سے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ میرے صحابہ کو گالی مت دو، برا بھلا مت کہو. اگر تم میں سے کوئی آدمی احد کے پہاڑی کے برابر بھی سونا خرچ کرے گا تو انہوں نے جو ایک مد خرچ کیا ہے، ایک مد سمجھیے کہ ایک پیمانہ تھا، ایک پون کلو کے قریب جو ہے ہوتا ہے، جو انہوں نے خرچ کیا ہے یا اس کے آدھا بھی جو خرچ کیا ہے اس کے برابر بھی نہیں پہنچے گا. یہ نہیں کہ برابر ہو جائے گا، ایک احد کے پہاڑی کے برابر سونا اور ان کا ایک مد برابر، یہ نہیں کہا کہ جو اس کے برابر تو چھوڑو، وہاں تک بھی نہیں پہنچے گا، برابری کو بھی نہیں پہنچے گا. یہ ان کی اہمیت ہے، یہ ان کی فضیلت ہے، اور اس فضیلت کے تعلق سے یہ بات کہی جاتی ہے. کہ وجہ کیا ہے کیوں صحابہ کرام کی یہ فضیلت ہے کہ ان میں سے اگر کسی نے کوئی تھوڑی سی چیز بھی خرچ کی ہے تو بعد میں آنے والا اگر کوئی احد کے پہاڑی کے برابر بھی خرچ کرتا ہے تو اس سے بھی زیادہ اس کی اہمیت ہے. کہتے ہیں اس کی دو وجہ ہے. اس حدیث کی شرح میں کیا کہا جاتا ہے؟ اس کی دو وجہ ہے. ایک وجہ اس کی یہ ہے کہ صحابہ کرام نے جس اخلاص کے ساتھ خرچ کیا ہے اس اخلاص کی وجہ سے ان کا وہ ثواب بہت بڑھ جاتا ہے. آپ جانتے ہیں اخلاص کی وجہ سے اعمال کا ثواب بہت بڑھ جاتا ہے. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ صحابہ کرام نے جس ضرورت کے وقت میں خرچ کیا ہے، ضرورت کا بھی فرق پڑتا ہے، جس ضرورت کے ٹائم پر انہوں نے خرچ کیا ہے، کوئی تھوڑی چیز بھی خرچ کریں لیکن ضرورت کے وقت میں خرچ کریں گے تو اس کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے. اگر زیادہ بھی خرچ کرتے ہیں لیکن ضرورت ختم ہونے کے بعد خرچ کرتے ہیں تو اس کی اہمیت وہ نہیں رہ جاتی ہے. تو یہ ان کی بڑی اہمیت ہے صحابہ کرام کے تعلق سے. آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس قرنی، خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. بار بار یہ سنتے رہتے ہیں آپ کہ سب سے بہترین لوگ وہ ہیں لوگوں میں جو میرے زمانے میں ہیں، یعنی آپ کے صحابہ. آپ کا جو قرن ہے وہ آپ کے صحابہ ہیں، آپ کے ساتھ رہنے والے. اس کے بعد جو ان کے بعد آئیں گے وہ تابعین ہیں، اس کے بعد جو آئیں گے وہ اتباع تابعین ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے کے تعلق سے یہ بات کہی. اسی طریقے سے آپ نے یہ بات بھی کہی ہے الانصار لا يحبهم الا مؤمن ولا يبغضهم الا منافق فمن احبهم احبه الله ومن ابغضهم ابغضه الله. کہ انصار سے محبت یہ کون کرتے ہیں؟ مومن کرتے ہیں. ان سے دشمنی کون رکھتے ہیں؟ منافق رکھتے ہیں. اگر کوئی بھی شخص انصار سے محبت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے محبت رکھتا ہے، اگر کوئی ان سے دشمنی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے دشمنی کرتا ہے. آگے بھی احادیث ہیں کہ انصار کی محبت ایمان کی علامت ہے، ایمان کا ایک حصہ ہے کہ کوئی بھی شخص صحابہ کرام سے محبت رکھے. تو صحابہ کرام سے محبت رکھنا یہ ایمان کا ایک حصہ ہے، اور صحابہ سے نفرت یا دشمنی یہ نفاق اور کفر ہے. اس سلسلے میں احادیث بہت واضح ہیں. ان سب چیزوں کے بیان کرنے کے بعد میں آپ کے سامنے یہ چیز بیان کر دوں کہ ائمہ کرام کے بعد میں آنے والے لوگوں کے بہت سے ایسے اقوال ہیں جو بتاتے ہیں کہ اگر کوئی بھی شخص کسی بھی صحابی کو برا بھلا کہتا ہے تو یہ ہاں یہ ہاں بولیے کوئی بھی کسی بھی صحابی کو برا بھلا کہتا ہے تو یہ نہیں, ہم لفظ استعمال نہیں کریں گے, اس لیے میں چاہ رہا ہوں, اس لیے میں آپ سے لفظ اس کے ایمان اس کا ایمان خطرے میں پڑتا ہے. ہم وہ لفظ استعمال نہیں کرتے منافق ہو گیا کافر, ہم نہیں, وہ ہم تو جانتے نہیں کیا, لیکن ایسا کرنا ایمان کو خطرے میں ڈالنا ہوتا ہے. ایمان اس کی وجہ سے خطرے میں پڑ جاتا ہے کسی بھی شخص کا, اگر وہ صحابہ کے تعلق سے کوئی بھی اس طرح کا, کسی بھی ایک صحابی, یعنی یہ نہیں کہ سارے صحابہ, کسی ایک صحابی یا چند صحابہ کے بارے میں بھی اگر ایسا رکھتا ہے, معلوم ہے کہ وہ صحابی ہیں, پھر بھی اگر اس طرح سے کوئی بات کہتا ہے یا رکھتا ہے تو اس کا ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے. اس کے بارے میں تفصیلات بیان کرتے ہوئے لوگوں نے جو باتیں لکھی ہیں میں آپ کو ایک بات اس میں بیان کروں. یہ کسی زمانے میں اسلام کے دشمن لوگوں کا طریقہ تھا کہ وہ صحابہ کرام کو برا بھلا کہتے تھے, اور اس میں سب سے زیادہ جو آگے آئے وہ جو جن کو ہم شیعہ کہتے ہیں, اور شیعہ میں بھی خاص طریقے سے جن کو ہم روافض کہتے ہیں, رافضہ کہتے ہیں, یہی اس میں سب سے زیادہ آگے رہے جنہوں نے صحابہ کرام کو برا بھلا کہا ہے, یہی اس میں سب سے زیادہ آگے رہے. حالانکہ ایک بات جو ہے خوارج کے بارے میں بھی ہوتی ہے, خوارج کا بھی ایک مسئلہ ہے اس سلسلے میں, لیکن خوارج کی یہ جماعت کسی وقت رہی, اس کے بعد وہ ختم ہو گئی, ان کا وہ اثر نہیں رہا, لیکن ایک جماعت جو برابر اس میں پیچھے رہی, صحابہ کرام کو برا بھلا کہتی رہی, اور یہ جماعت خاص طریقے سے شیعہ جن میں ہم کہا جاتا ہے یا روافض جنہیں کہتے ہیں, رافضہ کہتے ہیں, ان کے ذریعے سے یہ چیزیں آئیں. اور اگر آپ تاریخ پڑھیں گے تو ان کی شروعات جو ہوتی ہے وہ یہودیوں کے ساتھ بہت گہرا ان کا تعلق ہوتا ہے. یہ پورا فکرہ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے تعلق سے یا جو ہے یہ تشیع کے تعلق سے پوری چیز جو آئی ہے, اصل میں یہ جو فکر لانے والا ہے, جو یہ ذہن بنانے والا ہے, وہ ایک یہودی شخص تھا, اسی نے یہ سب کی سب بنایا تھا آ کر کے مسلمانوں میں. تو یہ بہت گہری چیز تھی, بڑی گہری سازش تھی, اور اسی کا ایک حصہ تھا کہ صحابہ کرام کو برا بھلا کہا جائے. مقصد کیا تھا کہ اگر آپ اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں کہ صحابہ کرام کو برا بھلا کہا جائے اور لوگ ان کو برا بھلا کہنا شروع کر دیں, ان کی برائی کرنا شروع کر دیں, تو یہ دین ہم تک کن کے ذریعے سے پہنچا ہوا ہے؟ انہی کے ذریعے سے پہنچا ہوا ہے. تو دین پر جو اعتماد ہے یہ اعتماد ختم ہو جائے گا, لوگوں کو اپنے دین پر اعتماد نہیں رہے گا, شک و شبہات میں پڑ جائیں گے, پتا نہیں ہے یہ کون تھے کیا تھا, جھوٹ کہا سچ کہا, وہ سارا کی سارا اعتماد جو دین پر ہے وہ سب کی سب ختم ہو جائے گا. اگر صحابہ کی یہ جماعت مجروح ہو جاتی ہے اور ان کا عدل باقی نہیں رہتا اور ان کی عدالت کو کوئی شخص مجروح کر دے, تو پھر دین کا پورا نظام سمجھیے کہ بگڑ جاتا ہے. اس کی وجہ سے دین میں کسی چیز کو آپ ثابت نہیں مان سکتے, کیسے مانیں گے؟ یہی تو واسطہ ہے جنہوں نے یہ دین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہم تک نقل کیا, یہی ہے صحابہ کرام ہی ہیں. اگر انہی کو آپ یہ کہہ دیں کہ قابل اعتبار نہیں تو معاملہ ختم ہو جاتا ہے, ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی دین کے تعلق سے, اسی لیے نشانہ بنایا. دوسری وجہ اس کی یہ تھی کہ اس کو بالواسطہ, جس کو کہتے ہیں ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ, یہ انڈائریکٹ طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو مجروح کرنا ہوتا ہے. کبھی یہ کہا جاتا ہے, آپ نے سنا ہوگا کہ کسی کو دیکھنا ہے تو اس کے بارے میں مت بولو, اس کے ساتھی کو دیکھ لو. کس کو دیکھ لو؟ اس کے ساتھی کو. ساتھی کیسا ہے؟ کیونکہ ساتھی جیسا ہوگا تو خود بھی ویسا ہی ہوگا. تو صحابہ کرام کو مجروح کر کے کہ آپ کے ساتھی ایسے ہیں, کس کو مجروح کرنا ہوتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو, اور اس دشمنی میں صحابہ کرام کو برا بھلا کہنا شروع کیا گیا, اور یہاں سے وہ تاریخ شروع ہوتی ہے ان کو برا بھلا کہنے کے تعلق سے. اس میں دو طرح کے گروپ آئے, بعد میں ایسا گروپ بھی آیا کہ جب ان کی طرف سے بعض صحابہ کو برا بھلا کہنا شروع کیا گیا, ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور بعض دیگر صحابہ کو, تو مقابلے میں کچھ لوگ کھڑے ہو گئے, انہوں نے برائی شروع کر لیا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ سارے کے سارے صحابہ ہیں, دونوں غلط ہیں. یعنی نہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برائی کی جائے گی, نہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, یعنی کسی بھی صحابی کے تعلق سے نہیں, یہاں تک کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے بھی اگر کوئی شخص کسی بھی طرح سے ان کی کوئی برائی کرتا ہے تو یہ بھی صحیح منحج سے. وہ بھی صحیح منحج سے ہٹا ہوا. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے بھی کوئی اگر اس طرح کی بات کہتا ہے, عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے بھی کوئی اس کو اس طرح کی بات کہتا ہے, یہاں تک کہ اگر کسی صحابی کے بارے میں یہ ثابت ہے کہ ان سے یہ گناہ ہوا ہے, ثابت ہے, اور کوئی شخص صرف وہ برائی کرنے کے لیے ان کا گناہ پیش کرتا ہے یہ بتانے کے لیے کہ ہم تو ان سے اچھے, انہوں نے تو یہ گناہ کیا, ہم تو یہ گناہ نہیں کرتے, تو یہ بھی کیا ہے, غلط ہے. ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, آپ مشہور واقعہ جانتے ہیں, بعض صحابہ سے جو بعض غلطیاں ہوئی ہیں اس کے تعلق سے وہ حدیث بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم کرنے کا حکم دیا. ایک معاذ اسلمی ہیں, صحابی مشہور صحابی, اور ان سے جو ہے غلطی یہ ہو گئی تھی کہ انہوں نے کسی عورت کے ساتھ زنا کر لیا تھا, بدکاری کی تھی, اور ایک عورت ہے ان کو امراء غامدیہ کہا جاتا ہے, غامدہ یہ خاندان کے لحاظ سے, تو غامدی عورت ان کا نام ذکر نہیں کیا گیا, صرف ان کے قبیلے کا نام ہے کہ غامدی عورت تھی, ان سے بھی یہ چیز ہو گئی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم ہے شریعت کا اس کے لحاظ سے آپ نے ان کو پتھر مار مار کر کے ہلاک کرنے کا حکم دیا, ان کو پتھر مار کر کے ہلاک کیا گیا. پتھر مارنے میں جب ان کو ہلاک کیا گیا تو یہ خون کا ایک قطرہ بعض صحابہ کے اوپر آیا, انہوں نے برا بھلا کہا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کے ساتھ ڈانٹ دیا, کہا کہ کس کو برا بھلا کہہ رہے ہو, ایک ایسے شخص کو جس نے گناہ کے بعد ایسی توبہ کر لی ہے کہ اس نے اس توبے میں اپنی جان قربان کر دی ہے, اس سے بہتر توبہ اور کیا ہوتی, توبہ کر لیا ہے, توبہ کیا ہے, اور اسی توبہ کے نتیجے میں آ کر کے اپنے آپ کو پیش کر دیا کہ آپ میرے اوپر حد کو جاری کر دیجئے, مجھ سے یہ گناہ ہو گیا ہے. ایک انسان کے اندر انسانیت کا یہ کمال ہوتا ہے کہ گناہ کرے اور گناہ کرتے ہی اس سے توبہ کرے, توبہ کرنے کے لیے حالانکہ اسے معلوم ہے کہ میری جان بھی چلی جائے گی اس میں, اس کے باوجود بھی اس نے آ کر کے توبہ کیا اور اپنی جان کو اس سے قربان کر دیا اس نے کہ دنیا کی یہ سزا ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں, ہم اسے برداشت کریں گے. اب کوئی آدمی یہ کہے کہ نہیں ہم تو صحابہ سے افضل ہیں اس لیے کہ انہوں نے تو زنا کیا, ہم نے زنا نہیں کیا. میں نے سنا یہاں تمل ناڈو میں کوئی صحابہ یہ کہتے ہیں کہ ہم کیا ہیں, بس صحابہ سے افضل ہیں اس لیے کہ انہوں نے کیا کیا ہے, یہ گناہ کیا, ہم نے تو یہ گناہ ابھی تک نہیں کیا. یہ غلط ہے. پہلے یہ یاد رکھ لیجئے کہ اس کا ذکر بھی نہیں کیا جائے گا, یہاں تک لکھا ہے لوگوں نے کہ اس کا ذکر بھی نہیں کیا جائے گا, اور اگر کبھی بیان بھی کریں گے تو اس کو فضیلت کے طور پر, یہی ان کی فضیلت ہے. غلطی ہونا یہ انسانیت کے خلاف نہیں ہے. آج ہی میں ایک جگہ پہ دس دے رہا تھا کہ غلطی ہونا یہ انسانی فطرت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے الگ الگ مخلوقات بنائی ہیں, تو فرشتوں کو ایسا بنایا کہ فرشتوں سے غلطی نہیں ہو سکتی, اور انسانوں کو ایسا بنایا کہ انسانوں سے غلطی ہوگی. کل بنی آدم خطا, کہ ہر انسان اس سے غلطی ہوگی. غلطی ہونا یہ انسانیت کے خلاف نہیں ہے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسی مخلوق چاہیے تھی جو کبھی غلطی نہ کرے تو فرشتے کافی تھے اس کے لیے. اللہ تعالیٰ تو ایسی مخلوق چاہ رہا تھا جس سے غلطی ہو اور غلطی کے بعد وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے. تو بات کر اگر غلطی ہوئی ہے اور اس غلطی کے بعد
انہوں نے توبہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ سے, اور توبہ بھی کیسی, ایسی توبہ جس کے بارے میں خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ ایسی مقبول توبہ کی مدینہ کے 70 آدمی میں تقسیم کر دی جائے تو ان کے لیے بھی کافی ہو جائے گی. ایسی توبہ قبول توبہ ہے یہ, جو اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول توبہ ہے. پھر اس کے بعد ان کو برا بھلا کہنے کا معنی کیا؟ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑے جنازے کی نماز پڑھانے کے لیے تو بعض صحابہ نے روکا کہ ان کی جنازے کی نماز, تو آپ نے کہا کہ نہیں, ایسی توبہ کر لیا انہوں نے, یہ توبہ کی اس گناہ سے ان کی, اور یہ ایسی توبہ ہے کہ نیک لوگوں میں تقسیم کر دیا تب بھی ان کے لیے وہ کافی ہو جائے گی. مدینے جیسے آبادی میں جو نیک لوگ ہیں ان کے لیے وہ چیز جو ہے کافی ہو جائے گی. بعض روایتوں میں صاحب مقص وغیرہ کا آتا ہے, یعنی جو برے قسم کے لوگ ہوتے ہیں ان کے تعلق سے. میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ اگر کوئی غلطی ہوئی ہے کسی بھی صحابی سے تو وہ صحابی ہیں, اور ساتھ میں کیا ہے, ساتھ میں کیا ہے, انسان ہے, اور ہر انسان کے ساتھ یہ بات ہے. البتہ انسانیت کا کمال یہ ہوتا ہے, انسانیت کا کمال یہ نہیں کبھی غلطی نہیں ہوگی, انسانیت کا کمال یہ ہوتا ہے کہ غلطی ہوتے ہی فوراً احساس ہو جائے اور توبہ کر لے, یہ اصل اس کا کمال ہوتا ہے. اور یہ چیز ہم صحابہ کی زندگی میں پاتے ہیں, غلطی ہوئی, غلطی ہونے کا احساس ہوتے ہی فوراً انہوں نے اس سے توبہ کر لیا, اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کیا ہے, معافی مانگی ہے اس کے تعلق سے, توبہ کر لیا ہے اس کے تعلق سے. اس لیے کبھی بھی ان کے کسی گناہ کے تعلق سے پہلے تو اسے ذکر نہیں کیا جائے گا. اگر کبھی موقع ایسا آ جائے کہ ذکر کرنا پڑا اس کی وجہ سے تو اس کی اس خوبی کے ساتھ اسے بیان کیا جائے گا کہ انہوں نے ان گناہوں سے توبہ کر لیا. اگر کبھی ایسا بھی معاملہ ہے کہ کسی گناہ کے تعلق سے معلوم ہوا, یہ بھی معلوم نہیں کہ توبہ کیا ہے یا نہیں کیا ہے, تو کہا اس کے بارے میں کہ اگر کسی سے غلطی ہوئی ہے تو اس غلطی کے مقابلے میں ان کی نیکیاں اتنی زیادہ ہیں کہ ان کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہے, اور جن کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوتا ہے ان کے معمولی گناہ ان کو نقصان پہنچانے والے نہیں ہے قیامت کے دن. اس کے بارے میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کیا بات لکھی ہے صحابہ کے تعلق سے, صحابہ سے جو غلطیاں ہوئی ہیں ان کے تعلق سے, وہ میں آپ کے سامنے انہی الفاظ میں جن الفاظ میں انہوں نے بیان کیا ہے وہ پیش کرنا چاہ رہا ہوں. اس کے بعد وہ پہلے سے صحابہ کے بارے میں بات چل رہی ہے, اس میں آخر میں یہ بات لکھتے ہیں وَيَقُولُونَ, یعنی صحابہ کے بارے میں جو روایتیں ہم کو ملتی ہیں ان کے کسی بھی برائی کے تعلق سے یا ان میں سے کسی کے تعلق سے کہ ان سے یہ چیز ہوئی ہے, اس کے بارے میں کہتے ہیں ان هذه الآثار المروية, ایک مومن کا ایمان کیا ہونا چاہیے اس کے بارے میں یہ بات ہے. وَيَقُولُونَ, تو ضمیر یہ یقولون کی لوٹتی ہے مومنین کی طرف, کہ مومن جو پکے مومن ہوتے ہیں وہ صحابہ کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہیں, کیا کہتے ہیں, اس کے بارے میں کہتے ہیں وَيَقُولُونَ ان هذه الآثار المروية في مساويهم منها ما هو كذب ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه, کہ یہ جو حدیثیں اس سلسلے میں روایت کی جاتی ہیں, اس سلسلے میں جو روایتیں بیان کی جاتی ہیں ان کی برائیوں کے تعلق سے, تو یہ تو یا تو جھوٹی ہیں بالکل, منها ما هو كذب, بعض روایتیں بالکل کیا ہیں, جھوٹی ہیں. عام طریقے سے روافض یعنی رافضہ کی کتابوں میں, شیعوں کی کتابوں میں صحابہ کے بارے میں جو روایتیں اس طرح کی ملتی ہیں وہ کیا ہیں, جھوٹی. تو کہا منہا ما ہوا کہ ان میں سے وہ ایسی روایتیں جو جھوٹی ہیں, منہا ما قد زید فیہ ونقص, اس میں سے بات ایسی ہیں جس میں کچھ بڑھا دیا گیا ہے یا گھٹا دیا گیا ہے, یعنی حدیث تو فی نفسہ ہی صحیح ہے لیکن اس پہ کچھ بڑھا کر کے پیش کر دیا گیا یا کچھ گھٹا کر کے, جس کی وجہ سے وہ بات واضح نہیں ہوتی ہے, حالانکہ اس میں ویسی برائی کی کوئی بات نہیں رہتی لیکن گھٹانے اور بڑھانے کی وجہ سے بات برائی کی بن جاتی ہے. وَغُيِّرَ عَنْ وَجْهِهِ, اس کا جو صحیح مفہوم ہے اس جگہ اس سے اس کو ہٹا کر کے غلط انداز سے پیش کیا جاتا ہے. وَصَحِيحُ مِنْهُ, اب یہ آخری بات اب یہ ذہن میں رکھیے, اب اپنی مجلسوں میں کبھی بھی ہم یہ تو نہیں سنتے جو شیعوں کی کتابوں میں جھوٹی روایتیں صحابہ کے بارے میں آتی ہیں وہ تو نہیں آتی، لیکن جو صحیح روایتیں ہیں صحیح بخاری صحیح مسلم وغیرہ میں ہیں اس کے بارے میں کہتے ہیں امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، وصحیح منہ، یعنی وہ روایتیں جو کہ صحیح ہیں اس میں سے، ہم فیہ معذورون، یہ صحابہ ان کے تعلق سے معذور سمجھے جائیں گے، ان سے جو یہ غلطی ہوئی ہے اس غلطی میں وہ کیا ہے، معذور تھے. معذور کا مطلب ہوتا ہے ان کے لیے آپ کو عذر تلاش کرنا، ان کے لیے کوئی عذر تھا جس کی وجہ سے ان سے وہ غلطی ہوئی ہے. آگے اس کی اور وضاحت کر رہے ہیں، اما مجتہدون مصیبون، یا تو ایسا ہوا کہ صحابہ میں سے بعض نے اجتہاد کیا تو اجتہاد ان کا صحیح نکلا، وہ اما مجتہدون مخطئون، یا بعض صحابہ نے اجتہاد کیا تو اجتہاد میں ان سے غلطی ہو گئی، تو اجتہاد کرنے میں ان سے غلطی ہو گئی جس کی وجہ سے ان سے یہ چیز ہو گئی. وَهُمْ مَعَ ذَلِكَ لَا يَعْتَقِدُونَ أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِّنَ الصَّحَابَةِ مَعْصُومٌ عَنْ كَبَائِرِ الْإِثْمِ وَصَغَائِرِهِ، اور اہل سنت یعنی جو صحیح مومن ہیں وہ اس کے ساتھ یہ بھی عقیدہ رکھتے ہیں کہ صحابہ میں سے کوئی بھی بڑے یا چھوٹے گناہوں سے معصوم نہیں ہے، صحابہ میں سے کوئی بھی گناہوں سے معصوم نہیں ہے، یہ عقیدہ رکھتے ہیں یہ. بل تجوز علیہم الذنوب فی الجملۃ، بلکہ بالجملہ ان سے کبھی گناہ بھی ہوتے ہیں، گناہ ہو سکتے ہیں، گناہ ہوئے بھی ہیں. وَلَهُم مِّنَ الثَّوَابِقِ وَالْفَضَائِلِ مَا يُوجِبُ مَغْفِرَةَ مَا يَصْدُرُ مِنْهُمْ اِن صَدَر، لیکن ان کے پاس اتنی سبقت، نیک عمل کا اتنا ڈھیر ہوتا ہے، فضائل کا اتنا ڈھیر ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے ان کے وہ گناہ جو ان سے ہوئے ہیں وہ معاف کر دیے جاتے. یہ نیکیاں ان کے گناہوں کے مقابلے میں بہت زیادہ ہوتی ہیں، اسی لیے ان گناہوں کی ان کی ان نیکیوں کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رہ جاتی ہے. یہی سارے صحابہ کے بارے میں عقیدہ جو صحیح عقیدہ ہے یہی عقیدہ رکھنا چاہیے. ایک دوسری جگہ پر شیخ الاسلام تیمیہ رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ سب سے پہلے تو مومن کو اپنی زبان کو اس سلسلے میں بند رکھنا چاہیے، اپنی زبان سے یہ باتیں بیان نہیں کرنا چاہیے. اگر کبھی ضروری ہو جائے بیان کرنا لوگوں کو بتانے کے لیے کہ ایسا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی اور کی زبان سے غلط انداز سے سنے تو بات ان کو غلط انداز سے بیٹھ جائے، تو صحیح حقیقت کو بتانے کے لیے اگر پیش کرنا ضروری ہو جاتا ہے تو ساتھ میں یہ کہنا بھی ضروری ہو جاتا ہے کہ اگر ان میں سے کسی سے یہ غلطی ہوئی ہے، یہ گناہ ہوا ہے، تو اس کے مقابلے میں ان کی نیکیاں اتنی زیادہ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان نیکیوں کے مقابلے میں ان کے گناہوں کو معاف فرما دیا، تو ان گناہوں کی اس کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رہ جاتی ہے. یہی صحابہ کرام کے بارے میں ہمیشہ پیش کیا جائے گا، کبھی بھی اس سے ہٹ کر کے کوئی بات نہیں کی جائے گی، جب بھی کی جائے گی اسی انداز کی. کسی بھی صحابی کو آپ لے لیجئے، سب کے ساتھ یہی معاملہ ہے کہ ان کے پاس نیکیاں بہت زیادہ رہی. کبھی کبھی انسان تھے جس کی وجہ سے کبھی کبھی کوئی غلطی ہو جاتی تھی، تو یہ غلطیاں بہت کم ہیں. اولاً تو انہوں نے کوئی بھی گناہ ہوا تو فوری طور پر اس سے توبہ کر لی ہے، اور یہ توبہ گناہوں کو ویسے ہی دھو دیتا ہے جیسے انسان نے گناہ کیا ہی نہیں ہے. اگر کبھی ایسا نہیں بھی ہوا ہے تو اس کے مقابلے میں نیکیاں اتنی زیادہ ہیں کہ ان نیکیوں کے مقابلے میں ان برائیوں کا پلڑا بھاری نہیں ہوتا ہے. یہ صحابہ کرام کے بارے میں عمومی طور پر بات کہی جائے گی، سارے صحابہ کے بارے میں یہی کہا جائے گا، کسی صحابی کے بارے میں کوئی الگ بات جو ہے نہیں کہی جائے گی. اگر صحابی ہے تو اس کو یہ مقام حاصل ہے، یہ مرتبہ حاصل ہے، اور سب کے بارے میں یہی عقیدہ رکھا جائے گا. یہ الگ بات ہے کہ صحابہ کے بھی درجات ہیں، ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام بہت اونچا ہے، ایک عام صحابی کے مقابلے میں ان کا مقام بہت اونچا ہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام بہت اونچا ہے. یہ اپنی جگہ پر بات دوسری ہے، لیکن صرف صحابی ہو جانا یہ بھی اتنا بڑا شرف ہے کہ ان کی مغفرت کے لیے اور کل قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی ان کو حاصل ہونے کے لیے یہی کافی ہے. کبھی بعد میں آنے والا آدمی کتنا بھی نیک ہو جائے، کسی معمولی صحابی کے بھی درجے کو نہیں پہنچ سکتا. یہ عقیدے میں بات رہنی چاہیے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا ایک مرتبہ کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جانتے ہیں کہ یہ یعنی پانچ خلفاء کے بعد یہ چھٹے خلیفہ ہے، ابو بکر، عمر، عثمان، علی اور چھ مہینے کے لیے حسن ان کے بیٹے جو ہے بنے تھے، اور اس کے بعد سے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ لمبی مدت ان کی بھی ہے، اور ایک طرف عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ آپ جانتے ہیں کافی مشہور جو ہے خلیفہ گزرے ہوئے، عمر بن عبدالعزیز جن کی نیکیاں اور جن کے انصاف کا تذکرہ کیا جاتا ہے، خیال تک کہ آپ دیکھیں گے بعض لوگ لکھتے ہیں کہ یہ پانچویں خلیفہ راشد ہیں، یعنی ابو بکر، عمر، عثمان اور علی کے بعد یہ پانچویں خلیفہ راشد، کتابوں میں اس طرح سے لکھا رہتا ہے. پوچھا گیا اس کے بارے میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے کہ امیر معاویہ اور عمر بن عبدالعزیز کے مقابلے میں آپ کن کو بہتر سمجھتے ہیں؟ انہوں نے صاف لفظوں میں کیا کہا کہ کسی صحابی سے ہم بعد میں آنے والے کسی بھی شخص کا مقابلہ، وہ صحابی ہونا ہی اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، بعد میں آنے والا شخص چاہے کتنا ہی اپنے نیکی اور اپنی اس کے لحاظ سے اپنے وہ اس کے اپنے اخلاق کے لحاظ سے کتنا ہی مشہور ہو جائے، لیکن صحابی ہو جانا یہی اتنا بڑا شرف ہے کہ بعد میں آنے والا کوئی شخص اس مقام کو نہیں پہنچ سکتا، کبھی بھی نہیں پہنچ سکتا. تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی بعد میں آنے والے سارے خلفاء جو صحابہ نہیں ہیں ان سب سے کیا ہیں؟ وہ افضل ہیں. عام طریقے سے جو تشیع سے کبھی کبھی کچھ تاثر ہونے کی وجہ سے لوگ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہہ دیتے ہیں، ان کی بہت ساری چیزوں کے بارے میں کچھ غلط چیزیں جو ہے پیش کرتے ہیں. وہ ایک صحابی ہیں اور صحابی ہونے کا درجہ یہی اتنا اہم ہے کہ اس کے مقابلے میں کوئی چیز نہیں پیش کی جا سکتی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت سے لوگ رہے جو ایمان بھی قبول کیے، لیکن صحابی ہونے کا درجہ اور شرف ان کے تقدیر میں نہیں تھا تو ان کو یہ مقام حاصل نہیں ہوا. حالانکہ اس زمانے میں تھے اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ کو آپ جانتے ہیں، اویس کرنی جانتے ہیں نہیں؟ مشہور تابعی اویس کرنی جن کا تذکرہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا، لیکن صحابی ہونے کا درجہ ان کو حاصل نہیں. بہت نیک ہیں، ان کے نیک ہونے کا بھی تذکرہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تقدیر میں صحابی ہونے کا شرف نہیں لکھا تھا. اس وقت وہ مدینہ نہیں آ پائے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے، یہاں تک کی ملاقات ہوتی اور صحابی ہونے کا ان کو بھی شرف حاصل ہو جاتا، تو حاصل نہیں ہوا یہ ان کو. یہ ہے اپنی جگہ پر ایک حقیقت ہے. تو صحابی ہونا یہ بہت اونچا درجہ ہے، بہت اونچا مقام ہے ایک، جو کہ ہر کسی کو حاصل نہیں ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کے لیے مقدر کیا اس کو یہ چیز حاصل ہو گئی، اور جس کو یہ راس نہیں آیا تو وہ بعد میں مرتد ہو گیا اور اسلام پر باقی نہیں رہا. بہت اونچا یہ مقام ہے. تو اس کے تعلق سے یہ بات بھی آپ ذہن میں رکھیے. انبیاء کے بارے میں پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا، یاد ہے، کہ نبی ہونا، رسول ہونا یہ کوئی اختیاری چیز نہیں ہے، بلکہ یعنی کتوی چیز نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتا ہے رسول بناتا ہے، جس کو چاہتا ہے نبی بناتا ہے. کوئی انسان خود سے چاہے کہ محنت کر کے نبی بن جائے، محنت کر کے رسول بن جائے، تو محنت کر کے یہ بننے والا نہیں تھا. کسی کا صحابی ہونا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کے لیے وہ مقدر کیا وہی بنا، ورنہ یہ بھی ثابت ہے کہ اس زمانے میں لوگوں نے اسلام قبول کیا. یعنی آپ زندہ تھے، مسلمان تھے ہو، اور ہر ایک کو خواہش ہوتی تھی کہ آپ کو دیکھ لے، آپ سے ملاقات ہو جائے، اور ملاقات ہو کر کے صحابی ہونے کا شرف حاصل ہو جائے، لیکن ایسا بھی رہا کہ خواہش کے باوجود بھی بعض لوگوں کو یہ درجہ نہیں مل سکا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دی گئی کیا ہے؟ فضیلت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول کے ساتھیوں کو دے رکھی ہے. بعد میں آنے والے لوگ ہمیشہ ان کے بارے میں دعا کرتے رہیں گے، اور ان کی زبان سے یہی بات رہے گی، والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ہمیشہ ان کے حق میں دعا، صحابہ کرام کے لیے اس وقت سے لے کر کے قیامت تک جتنے بھی مومنین آئیں گے، ہمیشہ ان کے لیے ان کی زبان سے یہ دعائیں نکلتی رہیں گی، اور یہ صحابہ کرام کا اونچا مقام ہے۔ تو یہ اپنے ذہن میں اچھی طرح سے بیٹھائے رکھیے، کبھی بھی کوئی بھی بات صحابہ کرام کے تعلق سے نہیں کہنی چاہیے۔ اب میں آپ کو بعض دوسرے لوگوں کے بعض اقوال جو ہے پیش کرتا ہوں، میں عربی میں آپ کو پڑھتا ہوں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول میں نے آپ کے سامنے پیش کیا تھا، اس کے پہلے میں ایک آخری بات، اس کے صحابہ کے تعلق سے جو احادیث میں باتیں تھیں اس میں یہ بات رہ گئی تھی، اس کو میں نے بیان کرنا چاہیے تھا لیکن رہ گئی تھی، اس پر کہ کبھی ان سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس کے مقابلے میں جو نیکیاں ہیں وہ اتنی زیادہ ہوتی ہیں کہ یہ غلطی اس کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہے۔ اس کی مثال وہ حاطب بن ابی بلتا والی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں آپ جو ہے حملہ کرنا چاہ رہے تھے تو یہ چیزیں ہوتی ہیں، اس کو سیکرٹ کہا جاتا ہے، ایک راز ہے، یہ اس کو بتایا نہیں جا سکتا۔ تو حاطب بن ابی بلتا ایک ایسے صحابی تھے جو مکے میں، اصل مکے کے رہنے والے نہیں تھے، آ کر کے وہاں شامل ہو گئے تھے، تو مکے میں ان کا کوئی رشتہ دار وغیرہ نہیں تھا، مکے میں ان کے کچھ لوگ رہ گئے تھے۔ اب مکے کے کفار اور مشرکین اگر ان پر ہمارا کوئی احسان رہے گا تو ہمارے گھر والوں کا خیال رکھیں گے، لحاظ رکھیں گے، اس نیت سے انہوں نے ایک احسان کرتے ہوئے ان کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارادہ تھا مکے پر حملہ کرنے کا، اس کو انہوں نے لکھ کر کے ایک کاغذ پہ ایک عورت کو دے دیا کہ یہ لا کر کے ان کو کفار مشرکین کو ان کے جو سردار تھے پہنچانے کے لیے دے دیا تھا۔ صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے یہ چیز بتا دی گئی تھی کہ یہ ایسا ہوا ہے اور یہ عورت فلاں جگہ پہ ہے، وہی بات جو وحی کے ذریعے سے آپ کو بتائی گئی آپ نے صحابہ میں، جس میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بعض دوسرے صحابہ تھے لیکن اس میں خاص طریقے سے علی رضی اللہ عنہ کا نام ذہن میں رہنا چاہیے، ان کو بھیجا کہ جاؤ فلاں جگہ پر تم کو وہ عورت ملے گی، اس کے پاس ایک خط ہے اسے لے کر کے آؤ۔ جب یہ لوگ پہنچے تو وہاں پر وہ عورت ملی ان کو، جب یہ عورت ان کو ملی انہوں نے کہا جو خط تمہارے پاس ہے وہ نکال کے دو۔ تو پہلے جیسا عام طریقے سے انداز ہوتا ہے جھٹلانے کا کہ نہیں میرے پاس تو کوئی چیز نہیں ہے، صاف صاف اس نے انکار کر دیا، لیکن چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی تھی جھوٹ نہیں ہو سکتی ہے، اس لیے صحابہ کو یہ یقین تھا کہ اس کے پاس ہے۔ انہوں نے دھمکی بھرے لہجے میں کہا نکالو ورنہ ہم ننگا کر دیں گے، دو میں سے کوئی ایک بات ہوگی۔ اب اس نے دیکھا کہ یہ لوگ نہیں چھوڑیں گے مجھے، تو اس نے چوٹی میں پھر یہاں کمر کے پاس اس کو باندھ کر کے، چوٹی اصل بال کے اندر تھی اور بال کی چوٹی نیچے تک آتی تھی اس زمانے میں، تو یہاں سے اس نے نکال کر کے اس کو خط کو دیا، لے کر کے یہ لوگ آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا اس کو۔ آپ نے ان کو بلایا حاطب بن ابی بلتا رضی اللہ تعالی عنہ کو، بادشاہ بڑے غصے میں تھے کہ یہ منافق ہے، اس کا یہ ہے، اس کی گردن مار دینی چاہیے، بہت سارے الفاظ ان کے بارے میں استعمال کیے، لیکن آپ نے سب کو منع کر دیا کہ نہیں کچھ بھی کوئی بات نہیں کرے گا۔ آپ نے ان کو بلایا، ان سے پوچھا کیوں ایسا کیا، انہوں نے بتایا کہ بس یہ وجہ یہ تھی میری، میرے اندر ایمان جیسے پہلے تھا ابھی بھی باقی ہے، لیکن اس کی وجہ سے کہ تھوڑا میرا احسان رہے گا تو میرے گھر والوں کا یہ خیال کریں گے، میں نے یہ لکھ دیا تھا ان کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صحابہ کرام سے کہ یہ بدری صحابی، یہ کیا ہے بدری صحابی، اسی موقع پر یہ بات کہی تھی۔ وَلَعَلَّ اللَّهَ اطَّلَعَ عَلَىٰ أَهْلِ بَدْرٍ فَقَالَ اِعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدری صحابہ کے بارے میں یہ پہلے ہی اعلان کر دیا ہے کہ میں نے تم کو معاف کر دیا ہے، تم جو عمل بھی کرو میں نے تم کو معاف کر دیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں معاف کرے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کہا، یعنی یہ غلطی یہ ہوئی تھی اور اس کے مقابلے میں ان کی جو نیکیاں تھیں وہ نیکیاں کیا ہیں، بہت زیادہ ہیں، اس لیے اس غلطی کی وجہ سے ان کے اوپر کسی طرح کی کوئی بات نہیں ہوگی، ان کے لیے معافی ہی کا اعلان ہے، وہ معافی کیے جائیں گے، ان کے لیے معافی ہی ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اعلان۔ تو وہی دلیل ہے اس بارے میں کہ اگر ان میں سے بعض سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو اس غلطی کے مقابلے میں جو نیکیاں ان کی ہیں وہ اتنی زیادہ اور اتنی اونچے درجے کی یہ نیکیاں ہیں کہ یہ غلطی اس کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہے. یہ ان کے لیے حق میں معاف کر دی جائے گی یہ غلطی. یہ اس حدیث سے ہمیں اس کا پتہ چلتا ہے. میں کہہ رہا تھا کہ آپ لوگوں کو بعض لوگوں کے اقوال جو ہے پیش کرتا ہوں, دیکھیے دو چار منٹ میں, کیونکہ دوسرا ہم شروع نہیں کر سکے, اب شروع بھی نہیں کر پائیں گے, اس لیے میں اسے اسی پر مکمل کر رہا ہوں بات کو. وقال الامام ابن الكثير رحمہ اللہ, امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بات لکھی ہے کہ وہ صحابت کلہم عدول عند اہل سنت والجماعت, کہ اہل سنت والجماعت کے نزدیک صحابہ سب کے سب عادل ہیں. لما اثنى اللہ علیہم فی کتابہ العزیز, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تعریف کی ہے اپنی کتاب عزیز میں. وبما نطقت به السنة النبوية في المدح لهم في جميع اخلاقهم وافعالهم, اور سنت نبویہ نے بھی ان کی تعریف کی ہے ان کے اخلاق اور ان کے اعمال کے تعلق سے. وما بذلوه من الاموال والارواح بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم, اور اس وجہ سے بھی کہ انہوں نے اپنے مال اور اپنی جانیں قربان کی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. رغبتا فيما عند الله, اللہ کے پاس جو بھی ثواب جزیل ہے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے, اس ثواب کی نیت سے انہوں نے اپنی جانیں بھی اور اپنا مال بھی قربان کیا ہے. یہ تو ان کے فضائل کے تعلق سے. اب اگر جو ان سے غلطیاں ہوئی ہیں ان کے بارے میں آگے کہہ رہے ہیں, وَأَمَّا مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ بَعْدَهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ, جہاں تک صحابہ کے درمیان ہونے والے بعض اختلافات جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پیدا ہوئے, فَمِنْهُمَا وَقَعَنْ غَيْرِ قَصْدٍ, تو اس میں سے بعض اختلاف ایسے تھے جو بغیر کسی ارادے کے ہو گئے تھے. ایسا ہو گیا, ہونا نہیں چاہیے تھا لیکن ہو گیا. كَيَوْمِ الْجَمَلِ, جیسے جمل کا واقعہ ہے جس میں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا, طلحہ اور زبیر رضی اللہ تعالی عنہما اور علی رضی اللہ تعالی عنہ ان کے درمیان مقابلہ ہو گیا تھا, لڑائی ہو گئی تھی. وَمِنْهُمَا كَانَ عَنِ اجْتِهَادٍ كَيَوْمِ صِفِّينَ, اور جو اجتہاد کی وجہ سے ہوا, اجتہادی غلطی کی بنا پر ہوا, جیسے صفین کی جنگ ہے جس میں امیر معاویہ اور علی رضی اللہ تعالی عنہما یہ آمنے سامنے ہو گئے تھے. تو یہ واقعہ پیش کیا انہوں نے. والاجتہاد یخطئ ویصیب, اجتہاد میں غلطی بھی ہوتی ہے اور آدمی صحیح بھی کبھی جو ہے صحیح نتیجے کو بھی پہنچ جاتا ہے. ولکن صاحبہ معذور وان اخطا وماجور ایضا, لیکن اگر کسی سے اجتہادی غلطی ہو جاتی ہے تو وہ آدمی معذور مانا جاتا ہے اور بلکہ اس کو اجر بھی ملتا ہے. واما المصیب فله اجران, جو حقیقت میں صحیح راستے پر قائم رہ گیا تو اس کے لیے دو اجر ہوتے ہیں. وكان علی واصحابه اقرب الى الحق من معاویه واصحابه رضی اللہ عنہم اجمعین, علی رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے جو ساتھی تھے یہ حق کے زیادہ قریب تھے معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھیوں سے. لیکن بہرحال یہ سب کی سب صحابہ تھے, ان میں سے جس سے بھی غلطی ہوئی ہے وہ سارے لوگ جن سے بھی غلطی ہوئی ہے ان کو ہم یہ مانتے ہیں کہ وہ معذور تھے اور ان کو اجتہاد کی وجہ سے اجر ملے گا, ان کو کوئی گناہ نہیں ہوگا. امام ابو جعفر قحاوی رحمۃ اللہ علیہ, جو کہ حنفی امام مانے جاتے ہیں, بڑے مشہور محدث مانے جاتے ہیں احناف میں سے, وہ کہتے ہیں وَنُحِبُّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں سے ہم محبت کرتے ہیں. وَلَا نُفْرِطُ فِي حُبِّ أَحَدٍ مِّنْهُمْ, ہم ان میں سے کسی سے محبت میں کمی نہیں کریں گے. وَلَا نَتَبَرَّأُ مِنْ أَحَدٍ مِّنْهُمْ, کسی سے برات کا اظہار نہیں کریں گے. وَنُبْغِضُ مَن يُبْغِضُهُمْ, اور جو صحابہ سے دشمنی رکھے گا ہم اس سے دشمنی رکھیں گے. وَبِغَيْرِ الْخَيْرِ يَذْكُرُهُمْ, ایسے ہی جو آدمی صحابہ کو کسی برائی کے ساتھ ذکر کرے گا, خیر کے علاوہ کسی برائی کے ساتھ ذکر کرے گا تو ہم اس سے بھی دشمنی رکھیں گے, ہم اس سے محبت نہیں رکھیں گے. وَلَا نَذْكُرُهُمْ إِلَّا بِخَيْرٍ, ہم جب بھی صحابہ کا ذکر کریں گے خیر کے ساتھ ذکر کریں گے, بھلائی کے ساتھ ذکر کریں گے, برائی کے ساتھ ان کا ذکر نہیں کریں گے. وَحُبُّهُمْ دِينٌ وَإِيمَانٌ وَإِحْسَانٌ, صحابہ سے محبت یہ دین ہے, ایمان ہے اور احسان ہے, یعنی ہمارے دین کا حصہ ہے, ہمارے ایمان کا حصہ ہے اور اچھے ایمان کا. احسان یہی ہوتا ہے جو اونچا درجہ ہے ایمان کا, اس کا حصہ ہے کہ ہم صحابہ سے محبت رکھے. وَبُغْضُهُمْ كُفْرٌ وَنِفَاقٌ وَطُغْيَانٌ, اور صحابہ سے دشمنی کرنا, دشمنی رکھنا یہ کفر ہے، نفاق ہے اور سرکشی ہے، یعنی حد سے آگے بڑھ جانا ہے۔ یہ چند باتیں تھیں جو اس کے تعلق سے ہیں، اسی پر میں آج کا درس ختم کرتا ہوں۔ وقت چونکہ ہو گیا ہے اور اس ہفتے عقیدے کا درس نہیں ہوا، لیکن یہ صحابہ کے بارے میں جو معلومات تھیں یہ دونوں بحث میں آتی ہیں، علوم حدیث میں بھی آتی ہیں اور عقیدے کے بحث میں بھی آتی ہیں، اس لیے آپ سمجھیں کہ دونوں درس ہمارا جو ہے ہو گیا، اور وہ باتیں میں نے چاہا کہ اسی وقت ختم کر دوں، کیونکہ پھر دوبارہ کتاب لانا مشکل ہوگا۔ اسی پر درس ختم کرتے ہوئے کہتے ہیں سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔